نحمده ونصلي على رسوله الكریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج اور کل جو ہمارا باقاعدہ انشاءاللہ پروگرام شروع ہوگا اس کی تفصیل بیان کرنا مقصود ہے. انشاءاللہ آج ہم ایک تعارفی پروگرام کریں گے جس کا آغاز ابھی انشاءاللہ ہو جائے گا. تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ اس میں ہمیں درکار ہوگا. اس میں ہم انشاءاللہ بنیادی طور پر تین باتیں سمجھیں گے: رمضان مبارک کی فضیلت اور اس میں ہمیں کیا اعمال کوشش کرنی چاہیے سر انجام دینے کی، یہ یوں کہیے کہ رمضان مبارک کو ہمیں کیسے بسر کرنا چاہیے، یہ ہم سمجھیں گے. نمبر دو یہ کہ قرآن کریم جو کہ دراصل تحفہ ہے رمضان المبارک کا، اس کی عظمت کو، اس کی فضیلت کو جاننے کی کوشش کریں گے. اور تیسری بات یہ کہ ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہ کہ ہم اللہ کی کتاب سے قریب آئیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو اس سلسلے میں ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا فہم قرآن کے حوالے سے، آخر میں انشاءاللہ تفصیل اس بات کو ہم سمجھیں گے. تو آج کی گفتگو انشاءاللہ ابھی اس کا آغاز ہو جائے گا، تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ اسی موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد پھر 20 رکعت تراویح ہم ایک ساتھ ادا کریں گے آج، جو کہ مختصر ہوگی اور مختصر صورتیں اس میں ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. اور کل سے ہمارا باقاعدہ پروگرام انشاءاللہ شروع ہوگا. یہاں مسجد میں 7:45 بجے عشاء کی جماعت ہے، جماعت عشاء کی ہم مسجد میں انشاءاللہ ادا کریں گے، اور عشاء کی جماعت ادا کر کے ہم یہاں آ جائیں گے. سنت چاہیں آپ یہاں ادا کر لیجیے، اور تقریباً 8 بجے کے قریب ہم اپنا ترجمے کا پروگرام شروع کریں گے کل سے انشاءاللہ تعالی. اور اس کی ترتیب آپ میں سے اکثر حضرات و خواتین کے علم میں ہے کہ 4 رکعت کا پہلے بیان ہوگا، پھر ہم 4 رکعت ادا کریں گے حافظ صاحب کے پیچھے، پھر 4 رکعت کا بیان ہوگا، پھر حافظ صاحب کے پیچھے 4 رکعت تراویح ادا کریں گے، پھر مختصر ایک وقفہ ہوتا ہے چائے کے حوالے سے، پھر 4 رکعت کا بیان، اور پھر 8 رکعت کا بیان آخر میں. اور انشاءاللہ کوشش ہوگی، آپ دعا کیجیے کہ اللہ مجھے اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ 12:15 بجے تک یہ بیان کا سلسلہ مکمل ہو جائے، پھر 15 یا 20 منٹ اس میں آخری 8 رکعت اور ذکر کی ادائیگی کا اہتمام کریں. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی استقامت عطا فرمائے. تو آج ہمارا تعارف کا پروگرام اور 20 رکعت مختصر ہم ایک ساتھ انشاءاللہ ادا کریں گے، اور کل سے ہمارا باقاعدہ پروگرام شروع ہوگا 7:45 بجے عشاء مسجد میں انشاءاللہ، اور 8 بجے یہاں پہ ترجمہ قرآن کا پروگرام انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. اب انشاءاللہ ہم اپنے آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. سب سے پہلے ہم پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا لازم اور واجب ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو ایمان کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ اور صحت کے ساتھ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. تمام شکر، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں اس کام کی ہدایت عطا فرما دی، اور ہم ہدایت پانے والے نہ تھے اگر اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں ہدایت عطا نہ کی ہوتی، ورنہ ہم سے کتنے لوگ تھے جو انتقال کر گئے، ایک دن قبل، دو دن قبل، کچھ ہفتوں قبل، کچھ مہینوں قبل، اور اس مہینے میں وہ موجود نہیں ہے. سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، جس کا فوری فائدہ قرآن بیان کرتا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں، بلکہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید نعمتیں عطا کروں گا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے یہ ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا. اب مزید نعمتوں کے حصول کا طریقہ قرآن یہ بتا رہا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں کہ اس پر جو کچھ دیا جا چکا شکر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں تمہیں عطا فرمائے گا. اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس ماہ مبارک میں ہمیں کن کن باتوں کا اہتمام کرنا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی احادیث مبارکہ میں اس ماہ مبارک کی فضیلت بیان فرمائی. مثال کے طور پر بخاری شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جب رمضان مبارک کا آغاز ہوتا ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا. یعنی حصول جنت اس ماہ مبارک میں بہت آسان کر دیا جاتا ہے. فرمایا کہ جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں ہوتا. مراد ہے کہ جہنم سے بچنا اس ماہ مبارک میں بہت آسان ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں یہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے, کہ رمضان کی پہلی رات سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے نیکی کے شوقین آگے بڑھ اور نیکی کا عمل کرنے کی کوشش کر, اور ایک پکار آتی ہے کہ اے بدی کے شوقین رک جا اور باز آ جا اور بدی سے باز آ جا. اب ظاہری بات ہے کہ اس ندا کو سننے کے لیے روحانی کانوں کی ضرورت ہے, یوں کہیے کہ دل کے کانوں سے سننا چاہیے. اللہ ہمیں یہ سننے کی بھی توفیق دے اور نیکی میں آگے بڑھنے اور بدی سے بچنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح اس میں نوٹ فرمائیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ عبادت کا اہتمام فرماتے ہیں. ویسے تو ہر روز ہر آن ہر لحظہ آپ عبادت کا اہتمام فرماتے تھے, لیکن بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بڑھ کر سخی تھے, سب سے زیادہ بڑھ کر بھلائی کرنے والے تھے. لیکن جب رمضان میں آپ کی ملاقات جبرائیل کے ساتھ ہوتی تھی علیہ السلام اور آپ ان کو قرآن سناتے تھے, جیسے ہمارے الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ دورہ کرتے ہیں یا ہم تراویح میں سنتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک کے مہینے میں جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے جتنا نازل ہو چکا ہوتا تھا. آخری سال آپ نے دو مرتبہ یہ دورہ فرمایا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. تو حدیث میں یہ ہے بخاری شریف میں کہ جب آپ جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تو آپ کی اس بھلائی کی کیفیت میں اور اس سخاوت کی کیفیت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تیز چلنے والی ہوا سے زیادہ تیزی کے ساتھ بھلائی کا رویہ اختیار کرتے تھے اس ماہ مبارک میں, سخاوت کا رویہ اختیار کرتے تھے اس ماہ مبارک میں. یہ خصوصی اہتمام ہے جس کی کوشش ہمیں بھی کرنی ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. پھر اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے جو اہم ترین عبادت ہمیں عطا فرمائی وہ روزے کی عبادت ہے. رمضان کے روزوں کی فضیلت قرآن کریم میں بھی ثبوت اس کا موجود. سورہ البقرہ آیت نمبر 185 میں الفاظ ہیں, فمن شہید منکم الشہر فلیصم, جو کوئی تم نے سے اس ماہ مبارک کو پائے اس کے دل میں لازم ہے کہ اس مہینے کے روزوں کا اہتمام کرے. ہر مسلمان پر جو کہ بالغ اور عاقل ہو ان روزوں کی فرضیت ہے, الا کہ بیماری سفر کے مسائل ہوں وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن فرضیت ہے اور اس قدر اہمیت ہے اس کی کہ جامع ترمذی کی حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا, ایک روزہ, وہ تمام زندگی اگر روزہ رکھتا بھی رہے تو اس ایک روزے کی کمپنسیشن اور تلافی ممکن نہیں. یہ ہے فرضیت کا مسئلہ اس کی. لیکن جو اگلی بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے اس روزے کے حوالے سے, کہ ہمیں صرف روزہ رکھنا نہیں ہے بلکہ روزے کی حفاظت بھی کرنی ہے. اسی کے قرآن نے مقصد ہی بیان کیا روزے کا, سورہ البقرہ آیت نمبر 183 میں, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تم میں تقوی پیدا ہو جائے. یہ تقوی کیا ہے؟ یہ ہدایت کے حصول کے لیے شرط لازم ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. تو اگر اللہ کے ہدایت یافتہ بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہو تو ہدایت بیسک کرائیٹیریا اس کا ریکوزٹ ہے جو تم میں موجود ہونا ضروری, اور اس روزے کا حاصل اور مقصد اور آبجیکٹو یہ ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے. تقوی کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانے کو, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا اور بچتے بچتے زندگی بسر کرنا, پھونک پھونک کا قدم اٹھانا, یہ تقوی کی روش. مجھے یاد رہے کہ جو کچھ میں کرنے جا رہا ہوں اس کا جواب مجھے اللہ کے حضور میں دینا ہے, مجھے یاد رہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یا کرنے جا رہا ہوں اس کا جواب مجھے اللہ کے حضور میں دینا ہے, اس روش کے ساتھ زندگی بسر کرنا یہ تقوی ہے. تو روزے کا مقصد اور آبجیکٹو یہ ہے کہ بندے میں تقوی پیدا ہو جائے. چنانچہ آپ دیکھیے اگر توجہ نہ ہو کسی کی تو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کتنی سخت مشق سے اور ایک ڈسپلن سے ہمیں گزارا جاتا ہے. سحری کے اوقات میں دیکھ لیں, سحری ختم ہونے سے پانچ منٹ پہلے ایک آدمی کی آنکھ کھلتی ہے مثال کے طور پر، کتنا کھا لے گا وہ؟ سیٹل ڈاؤن ہونے میں دو چار منٹ لگ جائیں گے، آنکھیں ملے گا، منہ دھوئے گا، کچھ نکالے گا، فریج سے گرم کرے گا، کچھ نہ کچھ تو کرے گا، دو تین منٹ اس میں نکل گئے، ایک سے دو منٹ اس کے پاس کھانے کے لیے، شدید بھوک ہے، سحری کا وقت ختم ہو گیا، ہاتھ چھوڑ دیتا وہ، بلکہ بعض لوگ ذرا زیادہ آگے جاتے تو منہ میں لقمہ ہے وہ بھی نکال کے پھینک دیتے، ایسی بات نہیں، اتنی سختی نہیں ہے، لیکن بہرحال اتنی شدت بھی ہو جاتی ہے، بھائی کیوں نہیں کھا رہے؟ اللہ کا حکم نہیں، کسی نے منع کیا گن پوائنٹ پہ کسی نے اس کو روکا؟ کیوں نہیں کھا رہے؟ اللہ کا حکم نہیں، شام میں آ جائے افطار کا وقت، مثال کے طور پر پانچ منٹ پہلے دسترخوان سج چکا ہے، ہر شے موجود، کوئی روکنے والا نہیں، دل بھی چاہ رہا ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، ہاتھ نہیں لگاتے، کیوں؟ ویسے ان کے کوئی ہاتھ نہیں لگاتے، اگر بچہ بھی ہاتھ بڑھائے تو اس کا بھی ہاتھ روک دیتے ہیں، اس کو روزہ نہیں ہے، نابالغ ہے وہ، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، تربیت کے لیے، ابھی اللہ ہو نہیں ہوئی، یعنی بھی اللہ کا حکم نہیں آیا ہے، یہ کیا ہے؟ اس کھانے پینے میں کچھ نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی حرام ہے چھوڑ دو تو چھوڑ دیا، اللہ نے کہا کہ ابھی حلال ہے تو شروع کر دیا بسم اللہ پڑھ کے افطاری کے ساتھ، یہ مشق، یہ ڈسپلن، اور اگر 1,40,42,00,000 مسلمان زمین پہ آج اگر بچتے ہیں، چلیے ان کی 50% آبادی بھی اگر روزہ رکھ رہی ہے، تو اتنے کروڑوں لوگوں کو مسلسل ایک مہینے اتنے سب ڈسپلن کے ساتھ گزارا جاتا ہے، تو مثال دنیا میں اس کی، اس کے اگر غور نہ کرے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں، اس سے اللہ تعالی کی فرما برداری کی مشق کرائی جاتی ہے، اسی طرح آپ دیکھیے روزے میں تو حلال کو چھوڑ دیتا ہے انسان، کھانا پینا فی نفسی حلال ہے، جنسی جذبے کی تکمیل شوہر بیوی کے تعلق کے ذریعے سے حلال ہے، انسان حلال کو بھی چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ آپ نوٹ فرمائیے گا کہ حلال ہمارے دین میں بہت وسیع ہے، قرآن کہتا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے، تو گن سکتے اللہ کی نعمتوں کو؟ نہیں گن سکتے، تو حلال کی لسٹ تو بنانا ممکن ہی نہیں، جامع اظہر کے علماء کو بٹھا دیں، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے اسکالرس کو بٹھا دیں، اور بڑے بڑے دارالعلوم اور مدارس کو علماء کو بٹھا کے کہیں کہ ذرا حلال کی لسٹ بنا دیجیے، قیامت تک نہیں بنا سکتے، اسی کے سورہ لقمان کی آخری آیت میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے درخت اگر قلم بن جائیں، سارے سمندر اگر سیاہی بن جائیں، اور اللہ کی بات لکھنا شروع کر دیں، اور سات سمندر اور آ جائیں سیاہی بن کر، تب بھی یہ قلم ختم ہو جائیں گے، یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی، حلال کی لسٹ بنانا ممکن نہیں۔ اس کی ایک اور مثال ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 23، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ رشتے بیان کر دیے تھے کہ ان خواتین سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، محرمات ابدیہ، ماں ہے نکاح نہیں ہو سکتا، بیٹی ہے نکاح نہیں ہو سکتا، وغیرہ وغیرہ، چند رشتے گنوانے کے بعد کہا اس کے علاوہ جس سے چاہو نکاح کر لو، تو جو منع کیا گیا وہ تو لمیٹڈ ہے نا، اور جو جائز ہے وہ انلمیٹڈ ہے۔ اب اس سے بات سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ روزے میں انسان حلال کو چھوڑ دیتا ہے تو حرام تو بہت کم ہے نا، تو اس کو چھوڑنا مشکل ہوگا، اس کے لیے یہ مشکرائے جا رہی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے، اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب یہ اعمال ہے رمضان کی جس کو ہمیں ذہن نشین کرنا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزے کی حفاظت کے ضمن میں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس شخص نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور غلط کام پر عمل کرنا ترک نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں، یہ بھوکا اور پیاسا رہا اس سے روزہ نہ رکھا، اور اللہ تمہیں بھوکا پیاسا رکھوانا چاہتے ہی نہیں، تو مشق کرانا چاہتا ہے تاکہ تمہیں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اب تم نے حلال کو چھوڑ دیا، کھانے پینے کو چھوڑ دیا، جنسی جذبے کی جائز تکمیل کے ذریعے کو ترک کر دیا، یہ جھوٹ بول رہے ہو، غیبت کوئی کر رہا ہے، موسیقی سنی جا رہی ہے، رشوت دی لی جا رہی ہے، سودی کاروبار کیا جا رہا ہے، بد نظری کی جا رہی ہے، اور ایسے نوجوان بھی ہیں اور بوڑھے بھی ہیں، وہ بوڑھے جو کہتے ہیں کہ ہم جوان ہیں، یہ فلمیں اور ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، کیوں؟ ٹائم پاس ہو جائے گا، افطار کا وقت آ جائے گا، انا لِلّٰہِ وَإِنا اِلَیہِ رَاجِعُون، یہ سب کچھ ہو رہا ہے روزے میں۔ تو ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں، تو صرف روزہ رکھنا نہیں، روزے کی حفاظت بھی کرنی ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح جب روزہ شروع ہوتا ہے تو سحری کا وقت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمائے، بخاری مسلم سنن نسائی میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ سحری ضرور کرو، اس میں برکت ہے، یہود کے ہاں سحری نہیں تھی، وہ رات کو سوئے، روزہ شروع، اگلے دن جا کے ختم ہوگا شام میں. ہمیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمائی کہ سحری ضرور کرو، اس میں برکت ہے، چاہے چند لقمے یا چند گھور پانی کیوں نہ ہو. اور ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سحری کے ذریعے سے روزے کے لیے قوت حاصل کرو، ہاں پی لو تاکہ بے ہوش نہ ہو جاؤ، خانہ کا دکھانا نہ پڑے لوگوں کو، دیکھیں صاحب میں تو بھوکا رہ کے بھی روزہ رکھ رہا ہوں، اس کی ضرورت نہیں. سحری کے ذریعے سے قوت حاصل کرو روزے کے لیے. اسی طرح جب سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں، ایک بات کا اور اہتمام، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کرنے کی توفیق دے، یہ سحر کے اوقات بڑے اہم ہیں. رات کا آخری حصہ، اگر 12 گھنٹے کی رات ہے تو آخری 4 گھنٹے اور سحر کی ختم ہونے تک، یعنی کہ صبح صادق تک کا جو وقت ہے، جس کو عام طور پر ہم تہجد کی نماز کا وقت کہہ دیتے ہیں، یہ جو آخری حصہ ہے رات کا بڑا قیمتی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ اس کو معاف کر دوں، اور ہے کوئی پریشان حال کہ اس کی پریشانی کو میں دور کر دوں. غور کیجئے گا اس کو، موبائل فون ہمیں سے اکثر کے پاس ہوتا ہے، کال آتی ہے فون کیا کرتے ہیں، ریسیو کر لیتے ہیں، اور مس ہو جائے گی تو کیا کریں گے، اس کو ان مس کرنے کی کوشش کریں گے، کس نے کال فون کیا تھا مجھے. ای میلز روزانہ آتی ہیں، اب تو فائل بعد میں کھلتی ہے، ای میل کا باکس پہلے کھلتا ہے آفس کے اندر، ہے کہ نہیں. یہ ساری کالز ان آنسرڈ نہیں رہتی، ان کا آنسر دیا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں رب کائنات کی پکار، اس پکار سے ان دنیا والوں کی پکار کا کوئی موازنہ ہے؟ یا تو اہل غیروں کے بھی ای میلز پڑھ لیتے ہیں، نوجوان زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، دنیا جہاں کی خرافات کی ای میلز آ رہی ہوتی ہیں، سب پڑھتے ہیں اس کو. تو ایک اور رب کائنات کی بھی تو ہے. چلیے، ایک تو فرض نماز میں ہے، اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے. 5 اوقات میں اللہ پکارتا ہے، یا اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے، اللہ اکبر، حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم. سوچنا چاہیے کہ اس کال کو ہم قدر و قیمت کی نگاہوں سے دیکھتے کہ نہیں دیکھتے. یہ تو ہمارے ان بھائیوں کو ہمیں سمجھانا ہے انشاءاللہ، کہ جو نمازوں کا اہتمام عام دنوں میں نہیں کرتے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. لیکن اب آئیے ان لوگوں کی طرف کہ جو بہرحال نماز کا، کسی اور عبادات کا سال بھر اہتمام کرتے ہیں، ان کو تو اور آگے بڑھنا چاہیے نا رمضان. تو یہ سحر کے اوقات میں اللہ آسمان دنیا پر نزول فرما کر پکارتا ہے کہ کوئی سوال کرنے والا، کوئی بخشش مانگنے والا، کوئی پریشان حال ہے، آئے مجھ سے مانگے، میں دوں گا اس کو. اتنی گارنٹی دے اللہ کا. اس موقع کے چند رکعات بھی ادا کر لیجئے. گو کہ تراویح دراصل وہ تہجد کی نماز ہے جس کو ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر عشاء کے ساتھ رکھ دیا گیا امت کی آسانی کے لیے، لیکن اس موقع پر آپ کھل جائیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، 10-15 منٹ 20 منٹ پہلے اٹھ جائیں، 2 رکعت صحیح، 4 رکعت صحیح. اس وقت استغفار بڑا اہم ہے. اہل ایمان کی شان ہے سورہ داریات میں، وبالاسحار ہم یستغفرون، سحر کے اوقات میں وہ دعائیں مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اللہ کے حضور، اور دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. تو اس کا بھی اہتمام کیجئے، گھر والوں سے بھی کہیے، بھائی اٹھ ہی رہے ہو تو دعا تو مانگ سکتا ہے انسان، دعا کے لیے وضو کی ضرورت بھی نہیں، دعا کے لیے غسل کا مسئلہ بھی نہیں، دعا کے لیے لباس کا مسئلہ بھی نہیں، اور دعا کے لیے قبلہ رخ ہونے کا بھی مسئلہ نہیں ہے. آداب میں سے ہے، بہت اچھی بات ہے. میں آسان کرنا چاہ رہا ہوں سر، میں آپ کے سامنے کوئی اتنے اہتمام سے اگر دل فرش تھوڑا پریشان ہے یا وقت نہیں ہے، تو بستر بھی بیٹھے بیٹھے اللہ کو پکارنا شروع کر دے، اللہ پکار انشاءاللہ قبول فرمائے گا. اس کا بھی اہتمام ہمیں کرنا ہے. اسی طرح اسی روزے کے ذمے میں جب روزہ مکمل ہوتا تو افطار کا وقت ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افطار میں جلدی کرنی چاہیے، یہ بخاری شریف کی حدیث، اور فرمایا کہ جب تک میری امت افطار میں جلدی کرے گی وہ بھلائی اور خیر پر رہے گی. جلدی سے مانا کیا ہے؟ جیسے ہی غروب کا وقت ہو بس اللہ کا نام لے کے افطار کر لینا چاہیے، کوئی شک اور شبہ اس کی بنیاد پہ ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. یہ اہل تشیعوں کا مسئلہ الگ ہے، ان کو چھوڑ دیجئے. جو صحیح احادیث میں ہمیں تلقین کی گئی کہ افطاری اول وقت میں کر لینی چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ افطار کے موقع پر بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. چنانچہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افطار کے وقت میں اللہ تعالی کی طرف سے جہنم سے آزادی کے فیصلے کیے جاتے ہیں. تو گھر والوں کو بھی کہیے، کوئی اہلیہ کسی کی ہو، کسی کی والدہ ہو، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کہ جو کچھ سجانا ہے وہ سجا لو ذرا جلدی، 3-4-5 منٹ پہلے تک یہ سجاوٹ مسئلہ ختم ہو جائے اس کا، اور اب اللہ کے حضور میں دعا کا اہتمام. تو اس وقت کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اللہ ہمیں اہتمام کرنے کی توفیق دے. یہ تو ہوا رمضان میں جو اہم ترین فریضہ روزے کی فرضیت کا وہ ہمیں عطا کیا گیا. دوسری عبادت جو ہمیں دی گئی وہ رمضان کی راتوں کا قیام قرآن کریم کے ساتھ. سوچنے کی بات ہے، 12 گھنٹے کی مشقت، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ابھی ذرا کچھ کھایا مغرب کے بعد، ابھی عشاء کی اذان آ گئی، عشاء کی نماز ہو گئی، اب کھڑے ہو جاؤ دوبارہ. ظاہری بات ہے کہ اللہ کے ان فیصلوں میں حکمتیں، مصلحتیں، اس کو اس اسپرٹ کے ساتھ لینا چاہیے کہ سراسر اس میں ہمارا فائدہ ہے. چنانچہ غور فرمائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ روزے اور تراویح کو بالکل اکویٹ کیا ایک دوسرے کے ساتھ. بخاری شریف کی حدیث ہے، مختصر عرض کر رہا ہوں کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، مراد خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اور حفاظت بھی کی اس روزے کی، تو جس نے روزے رکھے رمضان کے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. اور اسی حدیث میں آگے فرمایا جس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. برابر ہے نا بالکل جی. اسی طرح بیہقی شریف میں، شعب الایمان البیہقی، اس میں حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے اللہ کے حضور میں بندے کے لیے. روزہ کہے گا اللہ اس بندے کو میں نے کھانے پینے سے دن بھر روکا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما لی. قرآن کہے گا اللہ اس بندے کو رات کو میں نے سونے سے باز رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما لی. برابر ہے بالکل. روزہ کہے گا دن بھر روکا کھانے پینے سے، قرآن کہے گا رات کو سونے سے روکا، اللہ اس کے حق میں سفارش قبول فرما. الفاظ فیشفعان، دونوں کی یہ سفارش قبول کر لی جائے. یہ اہمیت ہے کہ دونوں کو اکویٹ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور عمل بھی کر کے دکھایا. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی عبادت کر رہے تھے، رمضان کی ہی رات تھی، کھڑے ہو گئے، ایک صحابی ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آ گئے اور آپ کے ساتھ وہ بھی شامل ہو گئے برکت کے لیے، تاکہ میں بھی آپ کی امامت میں نماز ادا کر لوں. آپ نے پہلی رکعت چل رہی سورہ البقرہ مکمل کر ڈالی، سورہ آل عمران مکمل کر ڈالی، سورہ النساء مکمل کر ڈالی، سورہ مائدہ شروع کی، وہ رکعت توڑ کے چلے گئے. پر ایک ہی رکعت چل رہی ہے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ قدر و قیمت جانتے تھے قرآن کی، اور آپ قدر و قیمت سمجھتے تھے رمضان کی راتوں میں قرآن کے ساتھ جاگنے کی اور زندگی بسر کرنے کی. یہ عالم ہے. صحابہ کرام نے اس کو سمجھا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. موقع امام مالک میں روایت ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب ہم تراویح ادا کر کے واپس آتے تو گھر والوں سے کہتے تھے ذرا جلدی کرو کہیں سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے. دوسری روایت ہے موقع امام مالک کی، صحابی فرماتے ہیں کہ ہمارے امام ایک رکعت میں کم از کم 100 آیات پڑھ لیا کرتا تھا. البقرہ میں 286 آیات ہیں، اندازہ کر لیجیے آپ اس کا. تیسری روایت موقع امام مالک کی، صحابی فرماتے ہیں کہ ہمارے امام عام طور پر 8 رکعت میں البقرہ پڑھ لیا کرتا تھا، اگر کوئی 12 رکعت میں مکمل کرتا تو ہم سمجھتے تھے کہ اس نے ذرا ہلکی نماز ادا کی. ایکویشن دیکھ رہے ہیں، پورا رات کا قیام ان کا اللہ کی اس کتاب کے ساتھ. اسی کی یہ کوشش ہے، یہ دورہ ترجمہ قرآن، یہ رات کو 4 رکعت تراویح اس کے ساتھ ترجمہ اور تشریح، اسی مقصد کے لیے. اور پھر اس رات کے قیام کا کم از کم اطلاع ایک تہائی رات پر ہوتا ہے، سورہ المزمل کی ابتدائی اور آخری آیت میں اس کا ذکر آ جاتا ہے تفصیل، کم از کم ایک تہائی. تو اگر ہم اللہ کا نام لے کے 7:45 عشاء ادا کر کے سلسلہ شروع کریں، 12:30 بج بھی جائیں، تو ایک تہائی رات کو ان شاء اللہ تعالیٰ وصول ہو جائے گی. اللہ ہمیں استقامت کے ساتھ اسے توفیق عطا فرمائے. حاصل کیا ہے روزے کے متعلق؟ کہا لعلکم تتقون، تقویٰ ہوگا تو ہدایت ملے گی. جوڑیے دونوں کو، روزہ رکھو اور بھوکے اور پیاسے رہو، جسم کو کمزور کرو، ڈھیلا کرو، تاکہ اس میں جو روح اللہ رب العزت کی جانب سے پھونکی گئی ہے اس کو آزاد ہونے کا، ریلیز ہونے کا، بیدار ہونے کا، ایکٹیو ہونے کا موقع ملے. جب اس روزے کے ساتھ وقت گزارو گے، جسم کمزور اور ڈھیلا پڑے گا، اس روح کو بیدار کرو گے، تو یہ اپنی غذا مانگے گی، اور اس روح کی غذا اللہ کی وحی، اللہ کا کلام. قرآن کہتا ہے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 میں، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اور اعلیٰ ترین ذکر قرآن کریم ہے، اور یہ دل روح کا مسکن ہے. دن میں روزہ رکھو، پھر عرض کر رہا ہوں، بھوکے پیاسے رہو، جسم کو کمزور کرو، ڈھیلا کرو، روح کو بیدار کرو، اور رات کو کھڑے ہو جاؤ، اور اس کو اطمینان دینے کے لیے، اس کو اس کی غذا فراہم کرنے کے لیے اللہ کی وحی کی بارش اس پر برسا، تاکہ روح توانا اور قوی ہو جائے، اور یہ روحانی وجود حیوانی جسمانی وجود پر غالب آئے، اور لعلکم تتقون تاکہ تم تقی بن جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ. یہ مصلحت ہے اس کے پیچھے. تو یہ دو بڑی بڑی عبادات رمضان میں دی گئی، دن کا روزہ جو صرف رکھنا نہیں اس کی حفاظت کرنی ہے، اور رات کا قیام قرآن کریم کے ساتھ اس رات کا اکثر حصہ بسر کرنے کی ہمیں کوشش کرنی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. پھر اسی رمضان میں ایک حدیث، دراصل طویل خطبہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی روشنی میں چند باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں. فرائض کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیہقی شریف، شعبہ الایمان البیہقی میں طویل خطبہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے فرمایا کہ جو اس مہینے میں ایک فرض عبادت ادا کرتا ہے اس کو بقیہ مہینوں کے 70 فرائض کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے. اور 70 کا لفظ بھی سمجھ لیجیے عربی زبان میں کثرت تعداد کو ظاہر کرنے کے لیے. جیسے اردو ہم کہتے ہیں تمہیں میں نے 1000 مرتبہ سمجھا ہے، مطلب کئی مرتبہ سمجھا ہے، یہ کثرت تعداد کو ظاہر کرنے کے لیے. تو فرمایا کہ ایک فرض کی ادائیگی کا ثواب 70 فرائض کے برابر دیا جاتا ہے. دو فرائض کی طرح میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ایک نماز کا فریضہ ہر روز فرض ہے، پورا سال فرض ہے. رمضان میں ہمارے وہ بھائی اور بہن بھی کوشش کر لیتے ہیں جو عام طور پر نماز کا اہتمام نہیں کرتے. گزارش یہ ہے کہ ایک تو اس ثواب کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو شعور کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ ہم ادا کرنے کی کوشش کریں، اللہ ہمیں توفیق دے، اور اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ جب تو پورے مہینے توفیق دے رہا ہے تو اپنے فضل سے آئندہ بھی مجھے اس کی توفیق عطا فرما کہ میں پورا سال نماز ادا کرنے والا ہے، کرنے والی بن جاؤں. یہ ہے جو شعور کے ساتھ ہمیں کوشش بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے اللہ تعالیٰ. اور دوسرا فریضہ جس کی وجہ سے توجہ دلا رہا ہوں، زکات کی ادائیگی. کیونکہ رمضان میں دینا ضروری نہیں، پورے سال میں آپ اپنا کوئی بھی دن فکس کیجئے، جیسے ہمارا ٹیکس کا ہوتا ہے 30 سپٹمبر، ایئر اینڈ آپ اس کو کہہ لیجئے، ٹیکس کے اعتبار سے جون 30 دسمبر، کوئی بھی دن فکس کیجئے، لیکن عام طور پر لوگ رمضان ہی اہتمام کرتے، ثواب زیادہ ملتا ہے. تو توجہ دلائی جا رہی ہے فقط کہ اپنی زکات کی صحیح کیلکولیشن بھی کی جائے، صحیح کیلکولیشن، اور جہاں مسئلہ ہو، اشکال ہو، کوئی پرابلم ہو تو صاحبان علم سے مسئلہ معلوم کر کے صحیح طرح کیلکولیٹ بھی کی جائے اور صحیح لوگوں تک پہنچانے کی کوشش بھی کی جائے. اس فریضے کی طرف بھی ہماری توجہ رہنی چاہیے. فرائض کے ساتھ ساتھ نفل کے ثواب میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. اسی طویل خطبہ جو کہ رمضان کا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں فرمایا کہ جو اس مہینے میں ایک نفل عبادت ادا کرتا ہے تو اس کو ایک فرض کے برابر، عام دنوں کے ایک فرض کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے. اس اعتبار سے طویل لسٹ ہے نفل نمازوں کی ہمارے سامنے، تو جس کو جب وقت مل جائے، جب توفیق اللہ عطا فرما دے، تھوڑی سی کوشش تو ہمیں کرنی ہے تو اس کا اہتمام کر لیں، بجائے اس کی کہ اخبارات پڑھنے میں ٹائم ضائع ہو، خانہ خواہ سونے میں ٹائم ضائع ہو، فضولیات میں وقت ضائع ہو، بات چیت کرنے میں فضولیات میں وقت ضائع ہو، بہتر ہے کہ اپنے اوقات کو پروڈکٹیو بنائیں. اس کو ایک ٹریننگ پیریڈ کے طور پر لیجیے اللہ کی طرف سے، ایک موسم بہار ہے نیکیوں کا، نیکیاں حاصل کرنے کے لیے بھی اور ہدایت کے راستے پر آنے کے لیے بھی اور آئندہ کے لیے تیار ہونے کے لیے بھی. اس اعتبار سے اس مہینے کو تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس کی پوری اسپرٹ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیو بنائیں. چنانچہ اسی اعتبار سے تہجد کی نماز کا ذکر بھی آیا، صبح پھر اشراق کی نماز بھی ہے، دن کے اوقات میں چاشت کی نماز بھی ہے، شام میں مغرب کے بعد ابوابین کی نماز بھی ہے، وضو کے بعد تحیل وضو کے نوافل بھی ہیں، مسجد میں داخل ہوئے وقت ہے اگر تو تحیل مسجد کے نوافل بھی ہیں. میں صرف آپ کے سامنے گنتی گنا رہا ہوں، باقی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس میں آگے سے آگے بڑھ کر استفادہ کرنے کی کوشش کریں. اسی نفلی کام میں ایک اہم ترین شے جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کا خصوصیت امام. ہر ہر حرف پر 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور اگر اللہ توفیق عطا فرمائے تو ہم اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں. تو ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ ایک ایک آیت کے سمجھنے پر 100 وقت نفل کا ثواب دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بیہقی شریف کی حدیث ہے، کہ قرآن کا نماز میں پڑھنا غیر نماز سے زیادہ افضل ہے، اور قرآن کا غیر نماز میں پڑھنا تسبیح سبحان اللہ کہنا، تحمید الحمدللہ کہنا، تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا اس سے زیادہ افضل ہے. تو یہ افضل ترین ذکر جو ہے وہ قرآن کریم، اس کی بھی تلاوت کا خاص طور پر ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح مختلف اوقات کی دعائیں ہیں، قرآن کی بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اتنی لمبی طویل لسٹ ہمارے سامنے آ رہی ہوگا کیا، تو بھائی یہ تو ایک آئیڈیل چیز ہے جو ہمارے سامنے ہے. اب ہمیں جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، کسی کی طبیعت میں کوئی زیادہ مشقت کا پہلو ہے تو وہ زیادہ آگے بڑھے گا، کسی میں اللہ تعالیٰ نے محنت کا مادہ رکھا ہی کم ہے تو وہ کم کرے گا، لیکن یہ کہ نصب العین کے طور پر ان چیزوں کو سامنے رکھے، ٹارگیٹ کے طور پر سامنے رکھے، پھر اس کو اچیو کرنے کے لیے آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہمارا فرض. تو اس میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآنی دعاؤں کا اہتمام، مسنون دعاؤں کا اہتمام، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار بتائے. اب آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، گھنٹہ ہے آپ کے پاس، کراچی میں تو ایک کونے سے دوسرے کونے میں جانے میں گھنٹہ لگ ہی جاتا ہے، کیسٹ ریکارڈر موجود ہے تو ٹھیک ہے، قرآن کریم کی تلاوت سنیے، درس قرآن کی کلاس کیسٹ سن لیجئے، بہت اچھی بات. نہیں ہے بس وغیرہ میں جا رہے ہیں تو خاموش رہنے سے بہتر ہے کہ ذکر الہی کر لیا جائے، اعلیٰ ترین اس میں پھر قرآن ہے، پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے مسنون اذکار ہیں. سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ چیزوں کا اہتمام کیجئے، آپ انشاءاللہ اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کریں. اور نوٹ فرمائیے، یہ مسنون دعائیں، یہ قرآنی دعائیں ہر وقت مانگی جا سکتی ہیں، یہ اذکار بھی ہر وقت مانگے جا سکتے ہیں، پڑھے جا سکتے ہیں، یہ اللہ تعالی سے تعلق کا شارٹیسٹ پاسبل طریقہ ہے، جس میں لباس کا کوئی مسئلہ نہیں، وقت کا کوئی مسئلہ نہیں، وضو اور غسل کا کوئی مسئلہ نہیں، خاص مقام کا کوئی مسئلہ نہیں، خاص تعداد کا کوئی مسئلہ نہیں، اتنی آسانی ہے. اس کے لیے اس طرح توجہ دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی طرح ایک اور اہم عبادت جو بعض اعتبارات سے فرض کے درجے میں ہے، علم کا حصول، اور بعض اعتبارات سے نفل کے درجے میں ہے. ضروری علم حاصل کرنا فرض کے درجے میں ہے، اسی لیے حدیث میں کہا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، مرد ہو گیا عورت ہو، نماز فرض ہے، نماز کے مسائل کا علم ہونا فرض، زکات لاگو ہو گئی اس کے مسائل کا جاننا فرض، حج فرض ہو گیا اس کے مسائل کا سیکھنا فرض ہو گیا، شادی ہو گئی متعلقہ مسائل کا علم ہونا فرض کے درجے میں آ جائے گا. باقی تفسیر علم ہے دین کا وہ نفل کے درجے میں ہے. لیکن آدم علیہ السلام کی فضیلت کس بنیاد پر؟ فرشتوں پر، علم کی بنیاد پر. پہلی وحی دو مرتبہ پڑھنے کا ذکر، ایک مرتبہ قلم کا ذکر، ایک مرتبہ علم الانسان ما لم يعلم، علم کے سکھائے جانے کا ذکر، اتنی عظمت علم کی. اور ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی کی حدیث میں کہ ایک علم رکھنے والے یعنی عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہی ہے جیسے اللہ تعالی کی فضیلت کسی ادنا ترین مخلوق پر. کوئی کمپیریزن ہے اللہ کا ادنا ترین مخلوق سے؟ ایسی علم رکھنے والا اور اس کے مقابلے صرف اعمال کرنے والا، ان کا کوئی موازنہ نہیں. علم والے کی فضیلت فقط اعمال کرنے والے پر زیادہ ہے. سب سے بڑا علم کون سا ہے، اعلیٰ ترین علم کون سا ہے؟ جس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے علم سکھایا قرآن کریم کا. حالانکہ جو نالج آج میرے اور آپ کے پاس موجود ہے کس نے عطا کی؟ اللہ نے. لیکن جس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، اپنی رحمانیت کے دفعہ میں عطا فرمایا، وہ قرآن کا علم، جس کے متعلق ایک حدیث ہے بیہقی شریف میں، بلکہ سوری جامع ترمذی میں، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن کی فضیلت، اللہ کے کلام کی فضیلت مخلوق کے کلام پر ایسی ہی ہے جیسے اللہ تعالی کی فضیلت ادنا ترین مخلوق پر ہے، کوئی موازنہ نہیں اس کا. تو اس قرآن کے سیکھنے کے لیے دورہ ترجمہ قرآن بھی اس کا ذریعہ ہے. اس کے علاوہ وقت مل جائے تو ترجمہ قرآن پڑھنا بھی، تفسیر قرآن پڑھنا بھی، کیسے سن لینا دروس قرآن کی وغیرہ وغیرہ، وہ بھی اسی کا ذریعہ ہے. پھر ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ اور دینی دیگر کتب، اس سے بھی استفادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ جامع ترین ایک عبادت ہے ہمارے دین. اسی طرح ایک خاص بات کی طرح توجہ دلائی گئی اسی طویل خطبے میں جو رمضان کے متعلق ہے، بیہقی شریف میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شہر المواسات ہے رمضان کا مہینہ. رمضان کا مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے. ہم خود بھوک اور پیاس سے رہتے ہیں تو دوسروں کی بھوک اور پیاس کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے. جو سال بھر بھوکے رہتے ہیں، جو سال بھر ہینڈ ٹو ماؤتھ زندگی بسر کرتے ہیں، اس پاکستان میں گورنمنٹ کے سٹیٹس کو چھوڑ دیجئے، جھوٹے ہیں وہ تو، تقریباً 50% آبادی جو بلو پاورٹی لیول زندگی بسر کر رہی ہے. اور بلو پاورٹی لیول کا مطلب ہے غربت کی سطح سے نیچے، جس کا مطلب ہے کہ جس کے پاس پینے کا صاف پانی، کمیونیکیشن کی اس کے پاس سہولتیں نہیں ہیں، سینے کا صاف پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، صحت کی بنیادی فیسلٹیز نہیں ہے، تعلیم کی بنیادی فیسلٹیز نہیں ہے، وہ غربت کی سطح سے نیچے 50% آبادی ہماری یہاں پہ زندگی بسر کرتی ہے. اس کے متعلق عرض کر رہا ہوں کہ اس روزے سے تو ہم خود بھوک اور پیاس سے گزرتے ہیں تو دوسروں کی ہمدردی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جتنا انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرچ, اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ اس مہینے میں ہوتا ہے, پورا سال کہیں نہیں ہوتا. کوشش میں کیا کرنی کہ جذبہ جب بیدار ہو جائے تو آگے اس کو مینٹین رکھنے کی کوشش کی جائے. آپ کو پتا ہے کہ تمام چاہے فورسز ہوں آرمی کی یا اسی طریقے سے آرگنائزیشنز ہوں, ٹریننگ کورسز فریکوئنٹ بیسس پہ چلتے رہتے ہیں, لیکن ٹریننگ کورسز کا جو ڈیوریشن ہے ہمیشہ مختصر ہوتا ہے, اس کی اپلیکیشن کا ٹائم بہت طویل ہوتا ہے. تو میں اینوئل بیسس پہ یہ ٹریننگ کرائی جاتی تاکہ پورے سال یہ جذبات ہمارے برقرار رہے, نمازوں کی ترتیب بھی برقرار رہے, انسانی ہمدردی کا جذبہ بھی پروان چڑھتا رہے, برقرار رہے. اس کے بارے سے بڑی پیاری حدیث ہے جو کہ بخاری مسلم دونوں میں آئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرماتا ہے. اور آج ہمارے مسلمان بھائی ہوں یا غیر مسلم بھائی ہوں, سب سے بڑی حاجت کیا ہے انسان کی؟ اس کو ہدایت کی ضرورت ہے, اس کی بھوک بھی مٹانے کی کوشش کریں گے, بنیادی کام ہے ہمارا, اس کے لباس کی بھی کوشش کریں گے, اس کی بیماری میں اس کے لیے دوائی کا اہتمام کرنے کی بھی کوشش کریں گے, یتیم اور بیوہ کی مدد کی بھی کوشش کرنا لازم ہے. لیکن اعلیٰ ترین خدمت کیا ہے؟ انسانیت کو اللہ سے جوڑ دینا, انسانیت کو گمراہی سے بچانے کی کوشش کرنا. اور یاد رکھیے اس کا آغاز میری اپنی ذات اور میرے اپنے گھر سے ہونا چاہیے. قرآن کے سورۃ تحریم میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں. تو یہ جذبات اللہ ہمیں پروان چڑھانے اور پورا سال اس کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب چند صرف نکات آخری اشرے کے حوالے سے. یہ ساری بحث کیوں کی جا رہی ہے؟ کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں, پلاننگ کریں, منصوبہ بندی کریں, اپنے اوقات فری کریں ان سارے سارے کاموں کو کرنے کے لیے. اور آخری اشرے کی فضیلت اس پورے مہینے میں سب سے زیادہ ہے, تو اس کے لیے اور پلاننگ کرنی ہوگی ہم. چنانچہ آخری اشرے کے متعلق ہمیں بخاری شریف کی حدیث ملتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے آخری اشرے, اور خصوصیت کے ساتھ عبادت کا نہ صرف یہ کہ خود اہتمام فرماتے تھے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی آخری اشرے میں جگاتے تھے اور ان کو بھی عبادت کی تلقین فرماتے تھے. ابھی سے ذہن میں پلان کرے اس کا, اللہ میں توفیق عطا فرمائے. اسی آخری اشرے میں ایک عظیم رات ہمیں دی گئی, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, وہ شب قدر, وہ لیلۃ القدر جس میں قرآن کا نزول ہوا آسمان دنیا پر. اصل میں یہ نزول دو اعتبارات سے, شب قدر یا لیلۃ القدر میں ایک ہی مرتبہ لوح محفوظ سے اس آسمان دنیا پر, اور اس کے بعد تدریجن گریجولی تھوڑا تھوڑا کر کے 22.5 برس کم و بیش اس میں وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. بہرحال شب قدر میں اس کا نزول ہوا جو کہ ہزار مہینوں سے افضل ہے. صحابہ کرام نے عرض کی تھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کہ اللہ کے رسول پچھلے لوگوں کی عمریں تو بہت زیادہ تھی, 600 برس, 700 برس, اور ہم تو بہت کم عمر, ہماری سنت کی عمر سب سے کم. تو یہ شب قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دی گئی. کیلکولیشنز میں ہمیں جانا نہیں چاہیے, صرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ 1000 مہینوں کے کم سے کم جو ہے وہ, یہ کم سے کم ہے, اس سے زیادہ بہتر ہے کتنی وہ اللہ بہتر جانتا ہے. 1000 مہینوں کے تقریباً 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں, یہاں تو عمر اتنی ہو نہیں پاتی ہماری. تو یہ اللہ کی خاص عنایات ہے. اب اس شب قدر میں ہمیں کوشش اور کرنی ہے. بخاری شریف کی حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آخری اشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرنا چاہیے, اور نمبرز اور نائٹس 21, 23, 25, 27, 29, وہ کہ ایک دو روایات کی روشنی میں غالب امکان محسوس ہوتا ہے, ورڈکٹ نہیں ہے, غالب امکان محسوس ہوتا ہے کہ وہ 27ویں شب ہے. یہ بڑی محرومی کی بات ہو جائے گی کہ انسان اس پہ اکتفا کر لے. 5 راتوں میں کوشش کرنی چاہیے, بلکہ اس سے آگے بڑھے تو پورے اشرے میں کوشش کرنی چاہیے. تو ان تمام راتوں میں عبادت کا اہتمام کرنا یہ ضروری ہے. جاگنا نہیں, یہ لفظ بڑا برا استعمال ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. وہ نوجوانوں نے بائکس اٹھائی, میکڈونلڈس چلے گئے, 2000 روپے اڑائے, 2-4 برگر کھائے, 3 گھنٹے گزار کر آ گئے, صاحب کیا ہوا, جاگ رہے تھے ہم تو. جاگ اس سے بہتر ہے گھر سے ہو جاتے میرے بھائی, مسنون دعا پڑھ کے سو جاتے, ثواب مل جاتا. عبادت کرنی یہ ہے سچ. اسی آسانی کے لیے یا اس میں آسانی کے لیے ایک اور اہم عبادت دی گئی جو رمضان کے آخری اشرے میں, وہ ہے اعتکاف کی سنت. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ باقاعدگی سے اس کا اہتمام فرماتے تھے. ایک سال رہ گیا تو آئندہ سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا, اور آپ کے بعد ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی اس کا اہتمام فرمایا. اور یہ بڑی پیاری حدیث ہے, ابن ماجہ شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اعتکاف کرنے والا کیونکہ مسجد میں مقید ہو جاتا ہے تو اس کو باہر ہونے والی نیکیاں جو کہ دوسرے لوگ کر رہے ہیں اس کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. اور لوجیکل سی بات ہے, مثال کے طور پر شخص اعتکاف میں ہے, اس کا پڑوسی بیمار ہو گیا, نہیں جا سکتا نا وہ عیادت کے لیے, گھر میں ہوتا تو جاتا کہ نہیں, پاسبلٹی ہے نا, تو اگر وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے تو باہر ہونے والی نیکیوں کا بھی ثواب اس کو دیا جائے گا. تو جن لوگوں کے لیے سہولت ہو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ایک اور اہم کام جس پورے مہینے میں ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے وہ ہے سچی توبہ کا اہتمام کرنا. توبہ کیا ہے؟ بندہ لوٹ آئے, یہ توبہ ہے. بڑے پیارے الفاظ سورہ طہٰ آیت نمبر 82 میں, وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ, بے شک میں بہت معاف کرنے والا ہوں, لمن تابا, جو لوٹ آئے, چھوڑ کر آئے گناہ, وآمنا, حقیقی ایمان اس نے قبول کر لیا دل کی گہرائی والی, وعمل صالحا, عمل اس نے کیا نیک, ثم اهتدى, پھر اس پر ہدایت پر گامزن ہو گئے. یہ اصل توبہ ہے, اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسی طویل خطبے میں جو رمضان کے متعلق ہے بیہقی شریف میں, کہ اس مہینے کا پہلا حصہ رحمت کا ہے, دوسرا حصہ مغفرت کا ہے, اور تیسرا حصہ جہنم سے آزادی کا ہے. علماء اس کی بڑی پیاری تشریح یوں کرتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جن کی نیکیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں, اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے اور عمل کی توفیق دے, پہلے دن سے رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے, اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. کچھ ہے دین دین کی کیفیات, گناہ بھی ہیں نیکیاں بھی ہیں, دوسرے عشرے میں ان کی بھی مغفرت کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور رحمتوں کا معاملہ ان کے ساتھ بھی شروع ہو جاتا ہے. تیسرا گروہ وہ ہے جو گناہوں میں انتہائی ڈوبا ہوا ہے, اپنے ہاتھوں جس نے جہنم کی تیاری کر رکھی, تیسرے عشرے میں جہنم کی آزادی کا فیصلہ ان کے لیے بھی کر دیا جاتا ہے. لیکن ظاہری بات ہے شرط لازم کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں, وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ, اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. بچہ بلکتا ہے روتا ہے تو ماں دودھ پلاتی ہے نا اس کو چھاتی سے لگا کے, کوئی بات ہے بخشش کا اعلان لیکن آؤ تو صحیح. اور یہ آنا اللہ کو بڑا پسند ہے. بخاری شریف میں بڑے پیار الفاظ حدیث قدسی, میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں, میرا بندہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے میں بہتر مجمع فرشتوں کے سامنے یاد کرتا ہوں, میرا بندہ ایک بالش میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف جاتا ہوں, بندہ ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے میں ہاتھ بھر یہ دونوں ہاتھوں بھر اس کی طرف جاتا ہوں, بندہ چل کر میری طرف آتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں, بندہ آئے تو صحیح اللہ کی اسے. یہ سچی طور پر تو پہلا حصہ رحمت کا, دوسرا حصہ مغفرت کا, تیسرا حصہ جہنم سے آزادی کا. آخری بات اس موضوع کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں, ایک یاد دہان جو اس پورے مہینے ہمارے ذہن پر میں عرض کروں سوار رہنی چاہیے وہ کیا ہے؟ ایک حدیث ہے مستدرک حاکم, یہ بھی حدیث کا کمپائلیشن ہے, اور عجیب ایک معاملہ ہوا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے جا رہے تھے, ہر سیڑھی پر قدم رکھ کر آپ نے فرمایا آمین آمین آمین, خطبہ ارشاد فرما دیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ اللہ کا رسول عجیب بات ہوئی, اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہ ہوا, تو آج ایسا کیا معاملہ ہو گیا؟ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل آئے تھے علیہ السلام اور تین بد دعائیں کر کے گئے. اب ذرا انٹینسٹی کی شدت کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے, فرشتوں کے سردار نے یہ تین بد دعائیں کی اور اللہ تعالی کے بعد سب سے بڑی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا. رد ہو سکتی ہے بد دعا؟ اب گنتے جائیے, تینوں بڑی خطرناک باتیں. نمبر ایک, تباہ برباد ہو جائے اس شخص کے جس کے سامنے اس کے ماں باپ میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کی حالت میں موجود ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر. اللہ کے رسول نے فرمایا آمین, تباہ ہو جائے شخص. اللہ ہمیں توفیق دے اگر ہمارے ماں باپ میں سے دونوں یا ایک زندہ ہوں, اللہ ہمیں ان کی خدمت کی توفیق دے, انتقال کر گئے ہوں تو ان کے لیے اللہ ہمیں صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر دو, تمام برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اے نبی آپ کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ درود نہ پڑے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین, وہ شخص بھی تباہ ہو جائے. ہاں اس مسئلے کی حد تک بات یہ ہے کہ اگر ایک محفل میں کئی مرتبہ نام مبارک آ رہا ہے
تو پہلی مرتبہ پڑھنا فرض ہوگا، لازم ہوگا، اس کے بعد مستحب کے درجے میں پڑھیں، اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، کوئی نہ پڑھے تو کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن ایک محفل میں پہلی مرتبہ پڑھنا فرض ہوگا۔ تیسری بدعا رمضان کے متعلق کہ تباہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے اور گزر جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، تباہ ہو جائے گا شخص۔ یہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے بھی ذہن پر الفاظ استعمال کرنے دیجئے کہ مجھے اپنے ذہن پر اس کو سوار کرنے کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو اس کو سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے جس کو سامنے رکھ کر اس ماہ مبارک کو ہمیں بسر بھی کرنا ہے اور اس میں عبادت کو ذوق اور شوق کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کرنی۔ یہ پہلی گفتگو تھی کہ رمضان مبارک کی کچھ فضیلت اور ہم اس کو کیسے بسر کریں گے، اس کا ذکر آپ کے سامنے آتا ہے۔ اب گفتگو دوسرا حصہ گفتگو کا، کہ اس رمضان میں ہمیں اللہ نے کیا عطا فرمایا، وہ ہے قرآن، جو کہ دنیا کی عظیم ترین نعمت ہے جو رب کائنات نے ہمیں عطا فرمائی۔ اس کو سمجھنے کے چند بنیادی باتیں پہلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ایک ایک ضرورت کو پورا فرما رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 13 میں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی اللہ نے تمہارے لیے مسخر فرما دی، یہ ہر شہر تمہاری خدمت میں لگا دی گئی۔ سورج کی روشنی ہو تو تمہاری زندگی برقرار رہ سکتی ہے، سورج کی روشنی ہو تو تمہاری فصلیں اگ سکتی ہیں، سورج کی گردش ہو تو تمہیں موسم کا تغیر مل سکتا ہے، یہ بارشیں ہو سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تم ان چیزوں کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، یہ سب کچھ تمہارے لیے سجایا گیا۔ الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا، اس اللہ ہی نے تخلیق فرمایا، درست فرما دیا، انداز مقرر فرما دی ہماری زندگی کے لیے، ہدایت بھی عطا فرما دی۔ بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، چند گھنٹے بعد اس کی ٹانگیں صحیح ہو جاتی ہیں اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو دودھ کہاں سے حاصل کرنا ہے۔ بچے کی پیدائش سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے، اس کے ماں کے سینے میں دودھ کی نہریں کون رواں کر دیتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک ایک ضرورت کو پورا فرمانے کے لیے اہتمام کر رکھا ہے۔ اس سے آگے چلیے، جہاں یہ ساری مادی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس کے ساتھ ہمیں اشرف المخلوقات بھی بنایا، نیکی بدی کی بنیادی تمیز بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ سورہ شمس کی آیت نمبر 8 میں فرمایا فالہمھا فجورھا وتقواھا، انسان نے نیکی کی صلاحیت بھی اللہ نے رکھ دی، بدی کی صلاحیت بھی رکھ دی، لیکن اس سب کے باوجود انسان اس بات کا محتاج ہے کہ اس کو یہ بتایا جائے کہ وہ رب کائنات جس میں اس کا خالق اور مالک ہے، اس کی رضا کے مطابق چلتے کیسے ہیں؟ خاص طور پر اجتماعی معاملات انسانی جو ہیں، لیکن انفرادی سطح پر جھوٹ بولنا ہر انسان سمجھتا ہے کہ غلط بات، انفرادی سطح پر کسی کے ساتھ بھلائی کا کام کرنا ہر انسان سمجھتا ہے کہ اچھی بات، صحیح بات ہے، لیکن خاص طور پر اجتماعی مسائل، اس کا ذکر سورۃ الفاتحہ میں بھی انشاءاللہ کل آئے گا آپ کے سامنے، اجتماعی مسائل میں تو انسان گھٹنے ٹیک دینے پر مجبور ہے۔ عورت اور مرد کا مسئلہ، عورت اپنے حقوق چاہتی ہے، اس کے ہاتھ میں نظام دے دے، وہ مرد کو ایکسپلائٹ کر جائے گی۔ مرد اپنے حقوق کی بات کرتا ہے، اپنی ڈومینیشن کی بات کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں نظام دے دے، وہ عورتوں کو ایکسپلائٹ کر جائے گا۔ یہی کشمکش یا کشاکش جاری ہے سرمایہ دار میں بھی اور مزدور میں بھی، کیپٹل میں بھی اور لیبر میں بھی، یہی کشمکش ہے ایک فرد میں بھی اور ریاست میں بھی۔ کہاں توازن کہاں ہے، نقطۂ عدل کہاں ہے؟ یہاں انسان گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے۔ یہی کہہ کہ آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا سورہ البقرہ آیت 38 میں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، میرا عطا کردہ نظام، میری عطا کردہ رہنمائی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو میری عطا کردہ ہدایت کو فالو کرے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آج خوف ہے، دنیا مریب پر جانے کی بات کر چکی، لیکن اب زمین پر رہتے ہوئے انسان بن کر زندگی بسر کرنے کے قابل نہیں۔ بڑی تاری بات کسی مغربی فلاسفر نے کہی، ہم نے ہواؤں میں پرندوں کی طرح اڑنا سیکھ لیا، جہاز بنا لیے، ہم نے سمندر میں مچھلیوں کی طرح تیرنا سیکھ لیا، آپ دوزے بنا لیے، اوگسٹ ہم نے خود بنائی فرانس کے دامن سے، یہ کچھ تو ہم نے کر لیا، لیکن اللہ اپنی زمین پر انسان بن کر کیسے رہتے ہیں یہ ہمیں نہیں آج تک. یہ اللہ تعالی کی عطا کردہ ہدایت، یہ آج کے انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اب غور تو کیجئے، دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی، سو کالڈ دنیا کی سو کالڈ سولائزیشن نیشنز کے پاس وہ کہیں استعمال ہو رہی ہے؟ عراق میں، افغانستان میں. کہیں کے لیے؟ انسانوں کی بربادی کے لیے. ابو غریب جیل کی چند تصاویر آئی تو ہمارے رونگتے کھڑے ہو گئے. وہ تو لیک آؤٹ ہوئی ہے، اس سے آگے کیا کچھ نہیں کر ڈالا ان بدبختوں نے. 1982 میں کیا ہوا تھا فلسطین کے باہر کچھ کیمپس کے اندر؟ ایک دن میں 3000 لوگ شہید کیے گئے، جن میں معصوم بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں. ایک دن میں 3000 لوگ شہید کیے گئے. بوسنیا میں کیا کچھ ہوا؟ اور اب جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان کے اندر، عراق کے اندر، یہ سو کالڈ سولائزیشن دنیا کی تو دعویٰ کرتے ہیں سپریم پاور آن دی ارتھ ہونے کا، یہ ہے ان کے کھیل تماشے کے سامنے آ رہے ہیں. وہاں سڑک پر کتا مر جائے تو اخبارات میں شور مچ جاتا ہے، اور انسانی لہو اتنا آسان ہو گیا ہے، سستا ہو گیا ہے، اس کی کوئی وقعت نہیں. بغداد کی گلیوں میں شاید صاف پانی پینے کو نہ ملتا ہو، لیکن لہو مل جائے گا انسانوں کا جو وہاں پہ بہ رہا ہے. کیوں آخر؟ اس لیے کہ یہ ساری ٹیکنالوجی، یہ سارے اقتدار، یہ ساری حکومت، یہ سارے وسائل، یہ سارے ذرائع ہدایت الہی کے بغیر استعمال ہو گئے. اللہ نے حکم دیا تھا میری ہدایت کی تابع داری کرو گے، اس کی پیروی کرو گے تو کوئی خوف اور غم نہیں. اس اعتبار سے رب کائنات کی سب سے بڑی نعمت نعمت ہدایت. ہدایت نہ ہو تو مال انسان کو قارون بنا دے گا، ہدایت نہ ہو تو اقتدار انسان کو فرعون بنا دے گا، ہدایت نہ ہو تو تھوڑی سی خوبصورتی، تھوڑی سی چودراہٹ انسان کو ابو لہب بنا دے گی. یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ انسان کا. دولت کی کمی نہیں، اقتدار کی کمی نہیں، وسائل کی کمی نہیں، ٹیکنالوجی کی کمی نہیں، ہدایت کی کمی آج کا انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور ہدایت ہی ہدایت الہی، اس کا آخری ایڈیشن ہے اللہ کی کتاب قرآن کریم، جو ہدایت ہے. خدا للناس سورہ البقرہ آیت نمبر 186 تمام انسانوں کے لیے ہدایت، خدا للمتقین سورہ البقرہ کی آیت نمبر 2 متقین کے لیے ہدایت، یہدی للتی ہی اقوم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 8 بالکل سیدھا راستہ دکھانے والی یہ کتاب ہے. سورہ الحدید آیت نمبر 8 لیخرجکم من الظلمات الى النور، تاکہ اللہ تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے جائے. یہ ہے اللہ کا سب سے بڑا انعام. یہ نازل ہوا تو رمضان بنا، یہ نازل ہوا تو رات شب قدر بن گئی، یہ نازل ہوا تو مکے اور مدینے کی زمین پوری دنیا میں افضل ترین زمین بن گئی، یہ نازل ہوا تو جبرائیل تمام فرشتوں کے سردار بن گئے، یہ نازل ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار ہو گئے، یہ نازل ہوا تو اس امت کو خیر امت قرار دے دیا گیا. اور آخری بات اس میں یہ کہ جو اس کے ساتھ جڑ جائے تو قرآن، اللہ کے رسول نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگوں ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن کریم سکھائیں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. اچھا، مقامات قرآنی اسی بات کو مزید واضح کرنے کے لیے کہ اس کے سوا ہمیں کہیں پناہ نہیں ملے گی، اس کے سوا ہمیں کہیں سہارا نہیں ملے گا، اس کے بغیر ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے، اس کے بغیر اللہ کی رحمت نہیں مل سکتی، اس کے بغیر ہمیں سکون قلب نہیں مل سکتا، اس کے بغیر ہمیں عروج نہیں مل سکتا، اس کے بغیر ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے، اس کے بغیر ہماری نجات ممکن نہیں. ان تمام جملوں کے پیچھے آیات قرآن اور احادیث موجود ہیں. مثال کے طور پر سورہ کاف کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کی گئی، مسلسل اس کی تلاوت کرتے رہی. یہ مسلسل کیوں عرض کر رہا ہوں؟ سورہ کاف سن 5 نبوی میں نازل ہوئی، دور مشکلات ہوئے، کرتے رہی اس کی تلاوت، اللہ کے کلام کو، اس کی کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں. وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اے نبی اس قرآن کی سوا کہیں پناہ نہیں ملے گیا، نہ کہیں آپ جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز، پناہ وہاں ملے گی. اور اس اللہ کی پناہ کا ذریعہ اللہ کی کتاب قرآن کریم. وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اس کے سوائے نبی کہیں پناہ نہیں ملے گی. سورہ کاف کی آیت نمبر 27. اسی طرح اسی دور مشکلات میں سن 5 نبوی کے لگ بھگ سورہ عنکبوت نازل ہوتی ہے، مشکلات کا دور اہل ایمان پر یہی حکم دیا جا رہا ہے. 21 سے 12 شروع ہوتا ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے نبی قرآن میں سے اس کتاب میں سے جو کچھ نازل ہو رہا ہے اس کی تلاوت کرتے رہے اور نماز قائم کیجیے. اسی طرح یہ قرآن ہمارا انالیسس کر کے بتاتا ہے آج کیوں ذلیل ہے دنیا میں، کیوں رسواں ہے، کیوں زوال سے دو چار ہیں. قرآن اس کا تجزیہ کرتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 39، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہیں. یہ تو قرآن کا تجزیہ ہے، غالب کب ہوگے جب تم ایمان والے ہو. معلوم کیا ہوا؟ مغلوب ہے نا، تو ایمان جو کہ حقیقی ایمان ہے جو زندگی بدل دیتا ہے بندے کی، وہ ایمان آج ہمارے پاس موجود نہیں. وہ ایمان جو بندہ ہے مومن کو باطل سے ٹکرانے کے لیے تیار کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے خاطر قربان کرنے کے لیے بھی تیار کر دیتا ہے. وہ ایمان اگر ہوگا تو غالب ہوگے، آج اگر مغلوب ہو تو وہ ایمان نہیں. سوال یہ کہ وہ ایمان کہاں سے ملتا ہے؟ اس کی بھی اولی سوچ یہ قرآن کری، سورہ انفال آیت نمبر 2، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمان، جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن کون سی تلاوت؟ وہ تلاوت جو قرآن کو ایک زندہ کتاب سمجھ کر کی جائے، کتاب ہدایت، کتاب انقلاب سمجھ کر کی جائے، سمجھ کر کی جائے، تو لازم اور اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سورہ التوبہ آیت نمبر 124 اہل ایمان کا ذکر ہے کہ جو ایمان والے ہیں قرآن کے نزول سے کیا ہوتا ہے؟ فزادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور تو اور قرآن کا ایک بڑا نازک مقام ہے سورہ الشورا کی آیت نمبر 52، اس کا حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن کی تفاصیل اگر ملی، بلکہ ایمان کی تفاصیل اگر ملی، تفاصیل تو قرآن کے ذریعے سے، ما کنت تدری الکتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا نهدي به نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم. نبی آپ کے علم میں کتاب اور ایمان کی تفاصیل موجود نہیں تھی، ہاں ہم جس کے لیے چاہتے ہیں اس قرآن کو ہدایت بنا دیتے ہیں، نور بنا دیتے ہیں. ہاں اپنے لیے قرآن آپ کو دے دیا گیا، اب آپ ہیں جو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والے. تو تجزیہ قرآن کا مغلوب کیوں ہے؟ ایمان کی کمی کی وجہ سے. وہ ایمان کہاں سے ملے گا؟ اللہ کی اس کتاب قرآن کریم. اسی طرح بڑا پیارا مقام ہے قرآن کا سورہ آل عمران آیت نمبر 103، صحابہ کا ایک تجزیہ ہمارے سامنے پیش کیا گیا. یہ اوس و خزرج کے جو خاندان تھے، قبائل تھے، ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اللہ نے قرآن کے ذریعے سے ان کو بھائی بھائی بنا دیا، دشمنیاں ختم ہو گئیں، محبتیں عطا فرما دی، جہنم سے بچا لیا، ہدایت عطا فرما دی. یہی سارے مسائل آج ہمارے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی یہ قرآن ہے. کیونکہ جامع ترمذی کی قدیر حدیث میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَحَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينِ، یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی. تو آل عمران کی آیت نمبر 103 میں کہا گیا اللہ کی رسی نے قرآن کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. قرآن کو واقعتاً تھامے تو انشاءاللہ تفرقہ ختم ہو جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن میں اختلاف ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 82 میں، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کی سوا کسی اور کی جانب سے ہوتا تو اس میں کثیر اختلاف ہمیں ملتا. اللہ کی ذات بعدہ لا شریک، اللہ کا کلام وحدت ہے اس میں، اور جو اللہ کے کلام سے جڑ جائے باقی عطم یس کر رہا ہوں اللہ ان کو بھی لازمن جوڑے گا انشاءاللہ. آج ہمارے ساتھ ہمارا رویہ قرآن کے ساتھ کیا ہے؟ بس وہی بات جو مولانا ماہر القادری صاحب نے کہی، پوری نظم تو مجھے یاد نہیں ہے، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، بس وہ ہے ہمارا قرآن کریم کے ساتھ رویہ. ورنہ مساجد میں مٹی لگتی ہے جزدانوں پر، گھروں میں قرآن پر مٹی لگ جاتی، دکان میں برکت کے لیے رکھا جاتا ہے، گاڑی میں برکت کے لیے سجایا جاتا ہے، بیٹی کو اس کے نیچے سے رخصتی کے موقع پر گزارا جاتا ہے، اور دکان کے آغاز کے موقع پر اس کو پڑھوا لیا جاتا ہے، مرحوم کے ایثار ثواب کے لیے کچھ پڑھوا لیا جاتا ہے، اللہ اللہ خیر سکتا، باقی وہ کتاب ہدایت، وہ کتاب انقلاب، وہ زندگی بدل دینے والی شے، وہ زندہ کتاب، وہ مینوئل فار دا لائف، وہ ہدایت کی کتاب، وہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت، وہ ایمان مطابق کرنے والی شے، آج ہمیں پتہ ہی نہیں. عوام کو تو چھوڑ دیں، خواص کا عالم کیا ہے؟ جمعے کا خطاب، عام ترین شے اللہ کے رسول قرآن بیان کرتے، جس میں قرآن بیان کرتے، جب ابو داؤد شریف کی حدیث موجود ہے، عزت الناس بالقرآن، لوگوں کو تذکیر کرتے تھے قرآن کے ذریعے. آج جمعے میں ہمیں وہ ضعیف اور موضوع احادیث بھی مل جائیں گی، حافظ عراقی کے اشعار بھی مل جائیں گے، اور جانے کن کن کی حکایات مل جائیں گی. نہیں ملے گا تو قرآن نہیں ملے گا اس کے اندر. اس قرآن کی بات کرو تو زندہ قرآن، جس زندگی بدلنے والا قرآن، جس کو کتاب ہدایت سمجھ کے تھاما جائے، اس قرآن کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام، تفرقہ نہ کرو. آگے فرمایا وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، جانی دشمن تھے، برسوں کی جنگیں ہوتی تھی، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہاری دلوں میں الفت پیدا فرما دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کی نعمت سے، اور سب سے بڑی نعمت قرآن، اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے آگ کے گڑے کے قریب پہنچ چکے تھے، فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تم اس سے بچا لی. یہ ساری برکات قرآن کی، کَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو، اس قرآن کی نشانیوں کو، آیات کو واضح فرماتا ہے. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے. یہ ایک ہی آیت میں کتنے مسئلے ہمارے ڈسکس ہو گئے، تفرقہ اس سے ختم ہوگا، عداوتیں اس سے ختم ہوں گی، الفت محبت اس قرآن سے ملیں گی، جہنم سے بچ سکتے ہو تو قرآن کے ذریعے سے، ہدایت ملے گی تو قرآن کریم سے ملے گی. یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 103. اسی طرح آج ہمارے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، مسئلہ یہ کہ اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال نہیں ہے. اللہ نے قرآن بھی اپنی رحمت سے دیا، اور اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ بھی قرآن کریم ہے. سورہ رحمان کے الفاظ میں آپ کو سنا چکا، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن دیا. لفظ رحمان کی کچھ وضاحت سورہ فاتحہ میں انشاءاللہ آئے گی، لیکن یہ کہ جس کی رحمت میں کھانٹے مارتے ہوئے سمندر کی مانند جوش موجود ہے، اس نے اپنی رحمانیت کے طفیل میں تمہیں قرآن عطا فرمایا. یہ بات آئی سورہ یونس آیت نمبر 58 میں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، یہ قرآن اللہ کے خاص فضل سے ملا ہے، وَبِرَحْمَتِهِ ہی، اور اس کی رحمت سے ملا، اور سب سے بڑی دولت انسان کے لیے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں. فرمایا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، دنیا میں لوگ جو کچھ بھی جمع کر رہے ہیں، سب سے بڑھ کر جو شے جمع کیے جانے کے قابل ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم. اس کے مقابلے میں اگر کوئی کسی اور چیز کو ترجیح دے رہا ہے تو وہ اللہ کی اتنی عظیم ترین نعمت کی توہین کرتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں نا، خیر مما یجمعون، جو کچھ دنیا میں لوگ جمع کر رہے ہیں سب سے بڑھ کر جمع کیے جانے کے قابل یہ شے. اور اس کو سمجھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، آپ مکے کے کامیاب ترین تاجر تھے کہ نہیں، مکے کا سب سے بڑا بزنس کیپٹل خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ نہیں، کون استعمال کر رہا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہی کے نزول کے ساتھ ہی کیا ہوا؟ سارا بزنس بائنڈ اپ، اور دنیا اتنی سکڑ گئی کہ زکات کبھی ادا نہیں. کیوں؟ اتنا مال کبھی آپ کے پاس جمع نہ ہوا کہ جس میں زکات اپلیکیبل ہو سکتی. کیوں؟ اسی کے عظیم کوئی نعمت قرآن ہے، اس کے مقابلے میں ساری چیزیں ہیچ، کوئی حیثیت نہیں ان کی. یہ ہے آئیڈیل، اس کے قریب سے قریب ہم نے جانا ہے، لیکن یہ نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اندازہ کیجیے اس کا. تو اللہ کی رحمت سے قرآن ملا، اور اس سے بڑھ کر کوئی خیر نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہو سکتی. اور آگے چلیے سورہ آراف کے آیت نمبر 204، اللہ کی رحمت چاہیے نا، وہ تو اس کے سننے سے بھی مل جائے گی. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، توجہ سے سنو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس کے سننے پر اللہ کی رحمت مل رہی ہے, اندازہ کیجئے. اس کو جب تھامیں گے کتاب ہدایت کے طور پر, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اس پر عمل کریں گے, تو اللہ کی رحمتوں کے نزول کا عالم کیا ہوگا اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اسی طرح آج ہم پریشان ہیں, سکون قلب نہیں نا ہمارے پاس, وہ بھی قرآن سے ملے گا. میں آج سنا چکا آپ کو سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے, اور اعلیٰ ترین ذکر قرآن ہے. قرآن نے قرآن کو بار بار ذکر کہا ہے. مثال کے طور پر سورہ حجر کی آیت نمبر 9, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے اس ذکر, انگلش میں آپ کہیں گے دی ذکر, اس ذکر کو ہم نے نازل کیا, ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں. اس کو قرآن تذکرہ بھی کہتا ہے, سورہ عبس کی آیت نمبر 11, کلا انہا تذکرہ, ہرگز نہیں یہ تو یاد دہانی ہے. تو یہ قرآن الذکر ہے, سب سے بڑا ذکر ہے, اور سکون قلب جس کی آج ہمیں تلاش. کیسی کیسی بیماریاں ہیں, ٹینشن, ڈپریشن, ہائپر ٹینشن, فرسٹریشن, یہ ساری آئی او این والی بیماری کیوں آ گئی؟ بنیادی وجہ کیا ہے؟ اتنا مادہ پرستی میں مبتلا ہے کہ ذرا ایک بورڈ گر گیا ٹینشن ہو گئی, یہ ہے نا جناب, ذرا بزنس لوز ہوا اٹیک ہو گیا. کیوں؟ پھنسے ہوئے اس دنیا کے اندر. وہ قرآن جو ذکر الہی ہے, اعلیٰ ترین ذکر ہے, وہ یہ اطمینان قلب دے گا. کچھ جا بھی رہا ہے بندے کو اطمینان ہوگا, اللہ کی رضا اسی میں ہے, میرا تھا ہی کب, اس کی امانت تھی, اس نے واپس لے لی, بات ختم. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, سورہ تغابن کی آیت نمبر 11, کوئی مصیبت نہیں آئی مگر اللہ کے اذن سے. ومن یؤمن باللہ یهد قلبہ, جو اللہ پر ایمان رکھے اللہ اس کے دل کو اطمینان دے دے. یاد رکھا اس نے اللہ کو, عطا کس نے کیا تھا؟ اللہ نے, چاہے اولاد یا مال یا کوئی کوالیفیکیشن یا بزنس تھا, واپس لے لیا, اس کی مرضی, یہ ایمان ہوگا اللہ اطمینان دے دے گا, یہ ساری آئی او این والی بیماریوں سے انسان بچ جائے گا. اس کا ذریعہ بھی قرآن کریم. یہ سارے میں ریفرنسز کیوں رکھ رہا ہوں؟ کوئی علمیت ظاہر کرنے کے لیے نہیں, یہ بات واضح کرنے کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے کہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں جو اللہ نے بندے کو عطا کی. پھر آپ احادیث میں آئیے, جامع ترمذی کی حدیث, طویل حدیث کے ابتدا میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, انہا ستکون فتنہ, انقریب فتنہ برپا ہو جائے گا. آج ہیں فتنے, کیا فتنہ, کیا فتنے ہیں, دور فتن سے ہم گزر رہے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں, ہم نے پوچھا, مل بخرج منہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بچنے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ فرمایا, کتاب اللہ, اللہ کی کتاب. یہ فتنے اگر آ رہے ہیں تو کیا اللہ کی پرمیشن کے بغیر آ سکتے ہیں؟ شیطان بھی حملہ کر رہا ہے تو کیا اللہ کی پرمیشن کے بغیر کر سکتا ہے؟ تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ نا, اور اس کی پناہ میں کیسے آؤ گے؟ اللہ کی کتاب کے ذریعے. تو فرمایا, ان تمام فتنوں سے بچنے کا ذریعہ اللہ کی کتاب قرآن کریم. اسی طرح مسلم شریف کی حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو اللہ کی رسی ہے, آسمان سے زمین تک تنی ہوئی, ایک سرا اللہ کے پاس, دوسرا تمہارے پاس, آپشن تمہارا ہے. اگر تھامے رہو گے تو نہ کبھی ہلاک ہوگے نہ کبھی گمراہ ہوں گے. آج ہلاک تو گمراہی کیوں؟ اس سرے کو ہم نے چھوڑ دیا, یہ ٹوٹ نہیں سکتا, قیامت تک محفوظ ہے, ہم نے چھوڑ دیا ہے, اس لیے گمراہیاں اور یہ فتن, یہ ہلاکتیں ہم دیکھ رہے ہیں. اب ایک آیت میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں اور اسی سے بات آگے چلے. اتنی اس کی فضیلت ہے, اتنی اس کی عظمت کے پہلو, اسی عظمت میں ایک اور انتہائی اہم ترین مقام قرآن کا, سورہ حشر کی آیت نمبر 21, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا, پھٹ جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ ہے نا تاثیر اس کی. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے دل میں جھانکنے کی توفیق دے, ہم اس کی تاثیر کو کتنا محسوس کرتے ہیں؟ کچھ دل میں حرکت, کچھ رونگٹے کا کھڑا ہو جانا, کوئی آنسو کا بہ جانا, کچھ جھجری سی پیدا ہو جانا, کوئی تڑپ پیدا ہونا اس کتاب کی طرف آنے کے لیے, پہاڑوں کو ہلا دے کتاب, ہم اس سے کیا لے رہے ہیں؟ اب اس حوالے سے دو پہلو ہو سکتے ہیں. اب عملی بات آ رہی ہے ساری, وہ دو پہلو کیا ہیں؟ پہلا ہے بڑا خطرناک, بڑا ہی المناک, وہ کیا ہے کہ انسان کے پاس وقت نہ ہو اللہ کی کتاب کو کھولنے کے لیے، اس کی نگاہ میں کوئی وقعت نہ ہو، کوئی قدر و قیمت نہ ہو اللہ کی اس کتاب کی، ایسی اگنور کر رکھا ہو، اسے انداز کر رکھا ہو. تو جان رکھیے کہ ایسے شخص کے خلاف اللہ، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب تینوں اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے قیامت کے لیے. یہ پہلا طرز عمل ہے کہ انسان کتاب نہ کھولے قرآن، اس کے پاس وقت نہ ہو، دنیا کے لیے ہو، مال کے لیے ہو، بزنس کے لیے ہو، کوالیفیکیشن کے لیے ہو، بیوی بچوں کے لیے ہو، شاپنگ کے لیے ہو، ٹی وی اور فلموں اور ڈراموں کے لیے وقت ہو، برا نہ مانیے گا، لیکن اللہ کی کتاب کے لیے وقت نہ ہو. تو سنیے، یہ قرآن فرمایا جائے گا سب سے پہلے. مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا قیامت کے دن. تو تیسرا آپشن اویلیبل نہیں ہو جائے گا یہ قرآن. ایک حدیث درمیان میں سنی، اے اللہ اس بندے کو رات کو سونے سے باز رکھا، یہ پوزیٹو ہے، لیکن یہی قرآن کھڑا ہو جائے گا، اللہ اس بندے کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا میرے لیے، برباد کر دے اس کو، ہلاک کر دے اس کو، قرآن کھڑا ہو گیا. اللہ کے رسول کھڑے ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں اللہ تعالی نے فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اے میرے رب میری اس قوم نے اس قرآن کو بیکار شے سمجھ کے تر کر دیا تھا. یہ مہجورا کا ایک لفظ ہے کہ فضول گوئی یا بیکار شے، ورتھ لیس، یوز لیس، جس کو ہماری زبان میں کہیں گے کہ جس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے، کوئی حیثیت نہیں. اللہ کے رسول کھڑے ہو جائیں، ہم دعائیں تمنائیں کرتے شفاعت مل جائے، موت بھی آئے تو سرکار کے قدموں میں، ہے کہ نہیں؟ اور وہاں سرکار اگر کھڑے ہو گئے تو انجام کیا ہوگا امت کا، اور خود اللہ کھڑا ہو جائے گا ایسے لوگوں کے ساتھ. شدید ترین الفاظ قرآن کے اس موضوع پر، سورہ طہٰ آیت نمبر 124, 125, 126 من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمى، جس نے میرے ذکر سے روح گردانی کر لی منہ موڑ لیا، قرآن اعلیٰ ترین ذکر، جس نے میری اس کتاب سے روح گردانی کی منہ موڑ لیا اس کی زندگی تنگ کر دوں گا، دنیا کی سزا، ونحشره یوم القیامۃ اعمى، اور قیامت کے دن اس شخص کو اندھا کھڑا کروں گا. نامی نہ بالکل قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، کہا اللہ تو مجھے اندھا کیوں کھڑا کر دیا، میری آنکھیں بھی دنیا میں دیکھتا تھا. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ فرمائیں گے اسی طرح میرا قرآن تیرے سامنے، میری آیات تیرے سامنے آتی تھی، تیرے سامنے موجود تھا میرا قرآن، میری آیات، تو نے اس کو بھلا دیا تھا، فراموش کر دیا تھا، اگنور کر دیا تھا، نظر انداز کر دیا تھا. وہ کدال ہی کری یوم تنسا، آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا، نظر انداز کر دیا جائے گا، فراموش کر دیا جائے گا، جاؤ تمہارے کچھ نہیں میرے پاس. شدید ترین الفاظ اس موضوع پر قرآن کریم. یہ پہلا طرز عمل ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ فرمائے. ہم تو آئے اسی لیے ہیں، تو بشارت کی بات بھی انشاءاللہ آئے گی، لیکن یہ سامنے رہنا چاہیے کہ قرآن پر کرنے والے، قرآن کے وقت نہ نکالنے والے، اس کو اہمیت نہ دینے والے، اس کو نظر انداز کرنے والے، ان کے لیے قرآن بھی شکایت کرے گا، اللہ کے رسول بھی شکایت کریں گے، اور خود اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نگاہوں سے دور کر دے گا، نظر رحمت سے دور کر دے گا. اللہ اس انجام بس سے ہماری حفاظت فرمائے. دوسرا طرز عمل نہیں، سب سے بڑی نعمت اللہ کی کتاب، سب سے بڑا حق اللہ کا، اللہ کی اس کتاب کا ہے. سارے پروفیشن، سارے کیریئر، ساری دنیا، سارا بزنس، ساری میری ضروریات ہیں اس کے سامنے، مجھے وقت لگانا اللہ کی اس کتاب کے لیے، مجھے اس پر ایمان بھی لے کر آنا ہے، واقعتا دل کی گہرائیوں سے میں اس کی تلاوت بھی کروں گا انشاءاللہ، میں اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کروں گا، اللہ توفیق دے میں عمل بھی کروں گا انشاءاللہ، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، اس کو پھیلانے کی بھی کوشش کروں گا. یہ پانچ حقوق ہیں مسلمان پر قرآن کریم کے حوالے سے. محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی کتاب اس حوالے سے بڑی عمدہ ہے، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس سے استفادہ کیجیے. تو بندہ کہے گا نہیں، سب سے بڑا اللہ کی اس کتاب کی، سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی، اس کے لیے کچھ نہ کیا تو کچھ بھی نہ کیا، میں اس کو سمجھوں گا انشاءاللہ، میں اس کی تلاوت کروں گا انشاءاللہ، میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، میں اس کا داعی اور مبلغ بننے کی کوشش کروں گا، تو بڑا مبارک طرز عمل ہے، بڑا مبارک طرز عمل ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں آپ کو سنا چکا، ہوا خیر مما یجمعون، دنیا میں لوگ جو کچھ بھی جمع کر رہے ہیں سب سے بڑھ کے جمع کیے جانے کے قابل یہ قرآن تو ہے. بخاری شریف کی حدیث، خیر من تعلم قرآن معلمہ، تم میں سے بہترین ہوا ہے جو قرآن سیکھے قرآن سکھائے، اس سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا. بخاری مسلم کی حدیث، دو ہی افراد پر رشک کرنا جائز، حسد نہیں، رشک. حسد میں جلن ہوتی ہے وہ حرام ہے. رشک کیا ہے؟ اللہ تو نے اس کو دیا مجھے بھی عطا فرما دے، میں بھی ایسا بن جاؤں. اب یہ رشک گاڑیوں کے چکر میں نہ کیجئے، یہ آنے جانے والی چیزیں، بنگلے اور مکانوں کے چکر میں نہ کیجئے، یہ دولت آنے جانے والی شے ہے، اس کا جواب دینا قیامت کے دن. نہیں، دو افراد، نمبر ایک جس کو اللہ نے مال عطا کیا اور دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، تمنا کر سکتے ہو، رش کر سکتے ہو، اللہ کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں. اور نمبر دو جس کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا، دن رات اس کے پھیلانے میں، سیکھنے سکھانے میں لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے قرآن کے ساتھ، اللہ کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں، اس پر رش کرنا جائز. باقی سورہ قصص کا 8 رکوع آپ پڑھ لیجئے. قارون کے حشمت اور جاؤ حشمت کو دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ بڑے ہی نصیبوں والا ہے کہ ساتھ ہمارے برابر سے اگر گزر جائے تو فراری بہت کم ہوتی ہے یہاں پر، تو یا بی ایم ڈبلیو یا چلے ہونڈا ایکارڈ یا پجیرو گزر جائے، ایک لمحے کو تو خیال آتا ہے کہ کتنا ہی نصیبوں والا ہے. لیکن قرآن وہاں پہ حقیقت کھول کے بتا دیتا ہے، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اس قارون کو اس کے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا ہم نے. اور خزانہ کیسا؟ قرآن کی گواہی، سورہ قصص کے رکوع نمبر 8 میں، اتنا خزانہ کہ اس کی چابیاں اٹھانا بھی ایک بہت بڑی جماعت کے لیے مشکل تھا. اس واز اینڈ ریزلٹ. اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا تھا؟ میرے خیال پیر میں جوتی بھی نہ ہوتی ہوگی. دیکھیے مقام کیا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو معراج کے موقع پر اس کے قدموں کی آواز جنت میں اپنے آگے سنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہے اصل چیز، ہدایت ہو تو بندے کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں ہے، اور آیا ترین اس کی ہدایت قرآن کریم. ان دو افراد پر رش کر سکتے ہو، جس کو مال دیا دن رات خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے، جس کو قرآن دیا دن رات اس کے ساتھ سیکھنے سکھانے میں لگا ہوا ہے. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. پھر دیکھیے، نہ آپ کو ابھی سنا چکا، ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں جامع ترمذی کی حدیث، ایک آیت کے سمجھنے پر 100 رکعت نفل نماز کا ثواب ملتا ہے ابن ماجہ شریف کی حدیث، اندازہ کیجیے. اور جس کلام کے پڑھنے پر اتنا ثواب ہے تو اس پر عمل کرنے کا ثواب، اس کی گارنٹی اپنے کائنات نے دی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. جامع ترمذی کی طویل حدیث کے آخر میں الفاظ بڑے پیارے ہیں، ومن عمل بہ اجر، جس نے اس قرآن پر عمل کیا اس کا ریوارڈ محفوظ کر دیا گیا. بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں، گارنٹیڈ بائی دی سول سپریم پاور آف دی یونیورس اللہ سبحانہ و تعالی. یہ کسی بینک کا وہ پروفٹ نہیں ہے کہ بینک ڈوب بھی جائے گا بی سی سی آئی کی طرح، یا پروفٹ دبا بھی لیں گے کچھ انڈس بینک وغیرہ کی طرح، نہیں، یہ اللہ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے انلمیٹڈ میں، گارنٹیڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی. ومن عمل بہ اجر، اس قرآن پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہو گیا. اور اس طویل حدیث کے آخری الفاظ جامع ترمذی میں بہت پیارے، ومن دعا الی ہدی الی صراط مستقیم، جس نے اس قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دی، اس کا دائی بن کے کھڑا ہو گیا، ہدی الی صراط مستقیم، اس کو تو سیدھے راستے کی ہدایت دے دی گئی، لوگ آئیں کہ نہ آئیں کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن جو کھڑا ہو گیا قرآن کا دائی بن کر، اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دی گئی. دائی بننے کے لیے کتنے علوم چاہیے ہوں گے جناب؟ کوئی کہتا ہے 15، تو میں ذرا غصے میں آ کے کہتا ہوں 1500 بھی کم ہے. اگر علوم کی بات کرو گے، قرآن کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یشبہ منہ العلماء ولا ینقضی عجائبہ، جامع ترمذی کی طویل حدیث کے الفاظ، علماء کبھی سے سیر نہیں ہو سکیں گے قیامت تک، اور اس کے نئے نئے عجائبات، نئے نئے پہلو قیامت تک ختم نہیں ہو سکیں گے. تو بھائی 15 علوم کیوں؟ قرآن تو جو ہے اسٹرانومی کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں، وہ تو ان 15 علوم کی لسٹ میں شامل نہیں. ڈاکٹر کیت مور پریشان ہو گیا نیورولوجی کے اوپر، قرآن نے جو کچھ بیان کیا کم از کم 80 آیات میں، تو وہ بھی شامل علوم کے اندر. اس بحث میں نہیں جا رہا میں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے کتنی محنت کرنی ہے داعی قرآن بننے کے لیے. بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیتا، پہنچا دو میری جانب کنوے کر دو میں بحاف، چاہے ایک ہی آیت ہو چاہے ایک آیت، 6000 سے زائد اس ایک آیت بھی اگر آگے سمجھ میں پہنچا دو بات ختم. باقی اس میں محنت کیجئے، پھر اصحاب صفہ اسپیشلائز لوگ تھے نو ڈاؤٹ، وہیں سے وفود جاتے تھے ڈیلیگیشنز، باہر وہ اسپیشلائز کام تو جنرل کر رہے ہیں، اس کو ہر مسلمان کو شامل کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک آیت دی تو پہنچا دو. یہ ہے دوسرا پہلو اس کی تلاوت کا، اس کو سمجھنے کا، اس پر عمل کرنے کا، اس کو پھیلانے کا. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. اب آخری بات، جب ہم اللہ کے فضل و کرم سے ارادہ کر چکے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس ماہ رمضان المبارک میں اللہ کے کلام کو تراویح میں بھی سنیں گے انشاءاللہ، اور ساتھ ہی بیٹھ کر اس سے پہلے اس کا ترجمہ بھی سنیں گے، اس کی تشریح بھی سنیں گے، جس کو ہم فہم قرآن کہتے ہیں، ہم قرآن کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے چند بنیادی باتیں اور چند آداب، وہ مختصرا میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس کو ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن کریم کے فہم کے اعتبار سے پانچ چھوٹے چھوٹے نقطے ذہن میں رکھ لیجئے. نمبر ایک، قرآن کو سمجھنے کے ایک اعتبار سے دو پہلو ہیں، ایک کو کہتے ہیں تذکر اور ایک کو کہتے ہیں تدبر. سورہ صاد کی آیت نمبر 29 میں ان دونوں کو جمع کر دیا گیا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ مبارک کتاب ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس میں غور و فکر حاصل کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. تذکر، قرآن کا سرسری میسج، جیسے سمندر کی سطح پر اگر کچھ ہے تو فوراً نظر آ جائے گا نا، موتی تو نیچے کہیں جاتے ہوں گے، تو قرآن کے سرفیس پہ جو میسج موجود ہے اس کا سمجھ لیں. اس کے اعتبار سے قرآن کریم دنیا کی آسان ترین کتاب ہے. 4 مرتبہ قرآن کہتا ہے سورہ قمر میں، آیت نمبر 17، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32، آیت نمبر 40، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے ذکر کے لیے، ریمبرنس کے لیے، بنیادی گائیڈنس کے اصول کے لیے، یاد دہانی کے لیے قرآن کو آسان کر دیا. اب کوئی تم میں سے ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اللہ کا انویٹیشن اوپن فار آل ہے. یہ قرآن میں کون سا پہلو؟ اس کی 80 to 85% آیات تذکیر، اللہ کی معرفت، فکر آخرت، رسولوں کی قوموں کے حالات، یہ آسان پہلو. اور ہمارا فوکس عام مسلمان کا اس پر زیادہ ہونا چاہیے، ہم بھی اسی کی دعوت دیتے ہیں. ہاں، دوسرا پہلو، اب قرآن اللہ کا کلام ہے، ایک اعتبار سے تو آسان اور دوسرے اعتبار سے مشکل ترین کتاب دنیا کی. قیامت تک اس کے نئے نئے موتی کھلتے چلے جائیں گے. حدیث میں آپ کو سنا چکا، علماء کبھی اس سے سیر نہیں ہوں گے، اس کے علم و حکمت کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوں گے. اللہ کی شان، قرآن کہتا ہے سورہ رحمان میں کل یوم ہوا فی شان، ہر روز ایک نئی شان، ایک نئے حال میں اللہ سامنے ہوتا ہے، ہر روز اس کی معرفت کے خزانے کھلتے چلے جا رہے ہیں. تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی معرفت کے خزانے بھی روزانہ کھلتے چلے جائیں گے. یہ مشکل کام ہے، اس میں 15 کیا 1500 علومی میں سمجھنا کم ہوں گے. ذہن میں رکھیے گا اس چیز کو، کوئی ایک شخص بھی کسی ایک آیت کے متعلق کی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اس کا پورا حق ادا کر دیا. اس اعتبار سے مشکل ترین، گہرائی میں اترنا، غور فکر کرنا، کئی کئی علوم یقیناً اس کا حاصل کرنا، پوری پوری زندگیاں کھپانا، تو شاید کئی 2-4 موتی ہاتھ آ جائے، اتنی سی بات ہوگی. یہ مشکل کام ہے، اسپیشلائز جاب ہے کھلا ہوا ہے، تو چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی توفیق دے گا. تو یہ ہے تذکر اور تدبر، قرآن کو سمجھنے کے اعتبار سے ایک پہلو. دوسرا پہلو، قرآن کریم میں 2 قسم کی آیات ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں اس کا ذکر ہے، ایک کو کہا گیا محکمات اور ایک کو کہا گیا متشابہات. محکمات، محکم، استحکام، مضبوط جسے ہم کہتے ہیں، پروفاؤنڈ، کلیئر اینڈ کٹ، کلیئر کٹ انداز میں باتیں سامنے آ رہی. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آسان ہے بات، سمجھ میں آتی ہے کیا کرنا ہے. بات الزکاۃ، زکات ادا کرو، کلیئر. کتب علیکم الصیام، روزہ رکھنا فرض کیا گیا، کلیئر. شراب سے بعد آ جاؤ، فال انتم منتہون، سورہ مائدہ نمبر 91، کلیئر. سود اللہ رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 278، کلیئر. یہ محکمات، پروفاؤنڈ، کلیئر اینڈ کٹ، بالکل واضح. ان پر ایمان بھی، ان پر عمل بھی. کچھ ہیں جن کے مفہوم میں ہمیں کنفیوژنس، ایک سے زیادہ آراء ہو سکتی ہے، سرے سے کوئی ہمارے سمجھ میں بات آئی نہ. مثال کے طور پر آیت الکرسی میں اللہ کی کرسی، اب وہ ہماری کرسی تو نہیں ہو سکتی، اللہ کا عرش ہم نہیں سمجھ سکتے، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی بنگلی سمجھ سکتے، جنت سمجھ سکتے، دیکھی کسی لمحے سے، جہنم دیکھی کسی نے، سدرت المنتہا، سات آسمان، جبرائیل، بتائیں گے ہمیں. یہ ہے متشابہات، اس میں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں تفصیل آئے گی انشاءاللہ تعالی. ان پر ایمان، سب کچھ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. جو سمجھ میں آیا اس پر عمل کر لیں گے، مانیں گے تو ضرور بالکل، اور جو سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو بھی مانیں گے. کیوں؟ کلام اللہ کا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ دو قسم کی آیات ہیں قرآن، محکمات اور متشابہات. ہاں، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ متشابہات کلیئر ہونے، مثال کے طور پر سورہ یونس کی آیت 92 میں فرعون کی لاش کا ذکر تھا، جو ملی ہے پچھلی صدی میں سٹارٹ میں، 20ویں صدی کے آغاز میں یا 19ویں صدی کے بالکل اینڈ پر. تو جب تک وہ لاش نہیں ملی تھی ایمان تھا، لیکن لاش کا پتہ نہیں تھا. جب لاش مل گئی کلیئر ہو گیا کہ ہاں یہ اسی فرعون کی ہے جو غرق ہوا تھا، تو اب وہ آیت متشابہات میں سے کہاں جائے گی؟ محکمات. یہ ہے چیز کے اندر بگ بینگ، اشارے ہیں قرآن کریم میں. سورہ انبیاء ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تفصیل میں آج کروں گا. آج تھیوری نہیں، ایک اسٹیبلش فیکٹ ڈیولپ ہو گیا بگ بینگ کے متعلق، تو ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا. واللہ اعلم، یہ بھی اس کے متعلق کہیں گے. تو کچھ یہ درمیانی درجے کے متشابہات پاسبل ہے کہ وہ نکل کر محکمات کے درجے میں آ جائیں. یہ ہے محکمات اور متشابہات. تیسری چیز جو سمجھنی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کے فہم کے اعتبار سے تعویل خاص، تعویل عام. قرآن نازل ہوا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 22.5 برس تقریباً، ایک جنریشن ڈیولپ ہو رہی تھی، بدر پیش آ گیا، مال و غنیمت ہاتھ آ گیا، پہلی مرتبہ ایسا مسئلہ پیش آیا، بھائی کیا کریں؟ تو سورہ انفال میں حکم آ گیا، اس کا مسئلہ پیش آیا اور حکم آ گیا. یہ تعویل خاص، بھائی کیا مسئلہ پیش آیا تو حکم آیا، یہ مسئلہ پیش آیا یہ حکم آ گیا. تعویل عام کیا ہوگی؟ اب جب بھی صحیح اسلامی شرائط کے ساتھ قتال ہوگا، مال غنیمت ہاتھ آئے گا، تو اس حکم کے تحت اس کو تقسیم کر دیا جائے گا، یہ تعویل عام کہلائے گی. تو تعویل خاص، خاص حالات میں نزول، اور تعویل عام بعد کے دور میں اس کی اپلیکیشن. ایک اور بات سمجھ میں آ گئی الحمدللہ. چوتھی بات، بڑا اہم مسئلہ، جہاں تک تو تعلق ہے ہمارے عقائد کا اور احکامات، عوامر امر کی جمع یہ کرو دوز، اور نواہی ڈونٹس نہیں کی جمع یہ نہ کرو. اس کی تشریح، اس کی وضاحت کے لیے پیچھے سے پیچھے، پیچھے سے پیچھے جائیں گے، یہاں تک کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنے آپ کو ڈال دیں. یہ جو آج کل چلی گئی صاحب اجتہاد کر لیں، پانچ نمازوں کے بجائے چار کر لیں، زہر ذرا اسکپ ہو جائے، مشکل ہوتی ہے ہمارے لیے، ذرا فکر بڑی بھاری پڑ رہی ہے آج کل. اچھا صاحب وہ تو شہر میں رہتے تھے، ان کو تو پانی کی ضرورت تھی ہاتھ منہ دھونے کے لیے، ہم تو ایئر کنڈیشن کمروں میں رہتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ تو وضو اسکپ کرا دیجیے. ٹھیک، یہ حشو بڑا دیکھیں نا نقصان ہو رہا ہے لوگوں کا، اتنے لوگ شہید ہو جاتے ہیں، تو چھوڑ دیجیے اس کو، پیسہ دے دیجیے اللہ کے راستے میں. اوہو قربانی آپ لوگ کر رہے ہیں جی، پاکستان $40 بلین کا مقروض ہے، تو قربانی کو چھوڑ دیجیے، پیسہ ادا کر دیجیے ری پیمنٹ کے اندر. تو کل کوئی بدبخت کھڑا ہوگا کہے گا یہ پاکستان میں اتنے سارے مولوی نمازیں پڑھتے ہیں تو وضو میں پانی بڑا ضائع ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے پانی کی قلت آ رہی ہے، تو وضو بھی ختم کر دو. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ساری عبادات پہ چھری پھریں گی، روزہ بھائی ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے، ایفیشنسی کم ہو جائے گی تو کاروبار کم ہوگا، کاروبار کم ہوگا تو اکانومی کرائسس کے اندر آ جائے گی. مزدور 8 کے بجائے 6 گھنٹے کام کرے گا، پروڈکشن کم ہو جائے گی، پروڈکشن کم ہو جائے گی، سارا قیاس کر لیجیے آپ اس کے اوپر. یہ ساری بحث کا حل کیا ہے؟ کہ دین تمہارے ابا جان کا نہیں ہے، دین اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے مکمل فرما دیا. سورہ المائدہ آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل فرما دیا، تم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی، اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین کے پسند کر لیا. تو جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے، عقائد کا، فیتھ کا، آرٹیکلس آف فیتھ کا تعلق ہے، موسٹ آف ورشپ کا تعلق ہے، عبادات کا، احکامات کا تعلق ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، کہاں جانا ہوگا؟ پیچھے سے پیچھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقدس صحابہ کی جماعت، ان تک ہمیں جانا ہوگا. ہاں، پانچواں نقطہ اس میں کیا ہے؟ سائنٹیفک فیکٹس، علم جدید، نالج ملتی چلی جا رہی ہے انسان کو. ٹھیک ہے، قرآن بھی کہتا ہے، اللہ کے رسول بھی کہتے ہیں کہ قیامت تک تو یہ قرآن چلتا ہی رہے گا. تو اگر ماڈرن سائنسز کے ذریعے سے کوئی چیزیں ہمیں ایسی مل گئیں جو قرآن کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں، ہمیں قرآن میں کھینچا تانی نہیں کرنی، قرآن کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں تو ان کو بیان کرنے اور قرآن سے ریلیٹ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بیان کیجئے۔ تو سائنٹیفک ریسرچ کے اعتبار سے، سائنٹیفک فیکٹس کے اعتبار سے، اسٹیبلش فیکٹس کے اعتبار سے، ماڈرن ڈسکوریز کے اعتبار سے آگے سے آگے جائیں گے، آگے سے آگے جائیں گے، آگے سے آگے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عقائد اور احکامات کے اعتبار سے پیچھے سے پیچھے ہمیں جانا ہوگا۔ یہ پانچ رکاوٹ میں نے آپ کے سامنے رکھے فہم قرآن کے اعتبار سے۔ نمبر ایک، تذکر اور تدبر کا فرق، تذکر عام، تدبر خاص۔ نمبر دو، محکمات، واضح پروفاؤنڈ آیات اور متشابہات، دونوں پر ایمان، سب اللہ کی طرف سے۔ نمبر تین، تعبیر خاص، خاص پس منظر اور واقعے کے تحت آیت کا نزول، اور تعبیر عام، بعد کے ادوار میں اس کی اپلیکیشن کیسے کی جائے گی۔ نمبر چار، عقائد اور احکامات کے ذمے میں پیچھے سے پیچھے جانا ہوگا، جبکہ نمبر پانچ، علم جدید اور سائنسی علوم کے ذمے میں آگے سے آگے جانا ہوگا۔ یہ تو چند نکات تھے اس کے فہم کے اعتبار سے، اب چند آداب۔ نمبر ایک، ہماری نیت اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہم اللہ کی اس کتاب کو سیکھنے کے لیے آئیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا نیکی کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ ہمیں بھی، مجھے بھی خاص طور پر، اور آپ کو بھی شیطان کے شر سے، دیگر شروع سے بچائے، دکھاوے سے بچائے، خالصتاً اللہ اپنی رضا کے لیے ہمیں اپنی کتاب کو سمجھنے کے لیے آنے اور محنت کرنے کی توفیق دے۔ نمبر دو، مقصد ہمارا کیا ہے؟ کوئی علامہ بننا نہیں، اللہ مجھے بھی اس سے بچائے، آپ کو بھی بچائے۔ ہم کیوں آئے، کیوں بیان کریں اور سنیں؟ اس لیے کہ ہدایت کی کتاب ہے، ہم ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کو ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ یہ عذاب میں سے۔ نمبر تین، اس کی عظمت کا استحضار رہے۔ یہ کوئی اکاؤنٹنسی کی کتاب نہیں پڑھائی جا رہی ہے آپ کو، کوئی فزکس یا کیمسٹری کی بک نہیں پڑھائی جا رہی، بلکہ رب کائنات کا کلام ہم یہاں پڑھنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ اس کی بھی عظمت اور اس کے کلام کی عظمت بھی ہمارے دل میں موجود ہو، اللہ نے توفیق عطا فرمائے۔ نمبر چار، عاجزی، انکساری۔ یہ تکبر ہی تھا جو شیطان کو لے ڈوبا، یہی تکبر تھا جو ابو جہل کو لے ڈوبا، اللہ نے اس سے محفوظ فرمائے۔ ہم قرآن کے تابع ہو جائیں، نہ کہ قرآن کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کریں، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، وہ کس درجے فقیحان حرم بے توفیق نہیں، اللہ نے عاجزی عطا فرمائے، انکساری عطا فرمائے، تکبر سے محفوظ فرمائے۔ نمبر پانچ، کوئی تعصب، کیونکہ میرے بزرگ نے تو یہ کہا، میرے استاد نے تو یہ کہا، فلاں تو یہ کہہ رہے ہیں، اس سے میں تو ان کی مانوں گا، قرآن کی اس بات کو نہیں مانوں گا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہر کوئی غلط ہو سکتا ہے، اللہ کی کتاب غلط نہیں ہو سکتی۔ اس تعصب کے پردے کو بھی اللہ ہٹائے، مجھے بھی اس سے محفوظ فرمائے، ہم سب کو محفوظ فرمائے، اس سے پاک ہو کر۔ نمبر چھ، ہمارا ابو دشمن شیطان، لعین، مردود لگا ہوا ہمارے ساتھ، اسے تو وعدے کیے تھے اللہ کے سامنے، اللہ ہوگا ان کے سامنے، ان کے اوپر سے، ان کے نیچے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شاکرین میں سے نہیں پائے گا، شکر کرنے والوں میں سے نہیں پائے گا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ شیطان کے پاس طاقت ہے، لیکن کیا اس کی طاقت کا رحمان کی طاقت سے کوئی مقابلہ ہے، کوئی موازنہ ہے؟ کیا شیطان اللہ کی پرمیشن اور اجازت کے بغیر ہمیں وسوسے ڈال سکتا ہے؟ اللہ نے اجازت دی نا، تو میں اس اللہ کی پناہ میں آ جاؤں۔ بڑی پیاری مثال ہمارے ساتھی نے دی ایک مقام پر، کہ بھائی دیکھو آپ محلے میں گئے، ارے کتا پر حملہ آور ہو گیا، کیا کریں گے؟ اگر تو اس کا مالک کھڑا ہے کتے کا، آپ اس مالک کی طرف دیکھیں گے کہ نہیں؟ بھائی سیٹی بجا دے تاکہ میری جان چھوڑ، بات سمجھ آ گئی؟ یہ اللہ ہی کا چھوڑا ہوا ہے بدبخت، اللہ ہی بنا میں آ جائے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 36 میں الفاظ ہیں، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، شیطان کی طرف سے کوئی چوٹ لگے، پرغلانے کی کوشش کرے، تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اس سے پناہ مانگ۔ یہ آداب میں ہے تلاوت کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرنا۔ آخری بات قرآن کے فہم کے اعتبار سے یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ رب العزت نے ایک دفعہ میں نازل نہیں کر دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلسل 22.5 برس میں نازل ہوئی، اس میں ایک جد و جہد چل رہی تھی، اس جد و جہد کے دوران قرآن نازل ہوا نا، کبھی یہ مسئلہ ہے تو یہ رہنمائی، کبھی مسئلہ پیش آ گیا تو کبھی یہ رہنمائی، ابھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت مکے میں نہیں تھی، برداشت کرو، صبر کرو، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، جانے دے دو، ہاتھ نہ اٹھاؤ، قرآن کا حکم تھا. کبھی حکم آگے ہجرت کے دوران اب تمہارے ہاتھ کھول دیے گئے، اور کبھی یہ الفاظ آتے ہیں جہاں ملے اڑا دو ان کی گردن، ختم کر ڈالو ان کو. یہ اس جد و جہد کے دوران قرآن کریم نازل ہوا تھا. اس جد و جہد کے دوران یہ قرآن کریم نازل ہوا، جب تک وہ جد و جہد ہمارے سامنے نہ ہو اور ہم اپنے آپ کو عملاً اس جد و جہد میں شریک اور شامل نہ کریں، قرآن کا حقیقی فہم ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ قرآن لگا رہے، ایک طرف کہہ رہے ہاتھ باندھ کے رکھو، ایک طرف کہہ رہے اڑا دو ان کی گردن، تضاد لگ رہا ہے، تضاد ہے نہیں. جب تک وہ جد و جہد سامنے نہیں ہوگی اور ہم اپنے آپ کو بالفعل نہیں لگائیں گے، اس وقت کا قرآن کا حقیقی فہم ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ یہ ماہ مبارک ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایمان عافی صحت کے ساتھ گزارنے اور شعوری طور پر عبادت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنی اس کتاب کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہوئے اس کے حقوق ادا کرنے اور اس کے لیے محنت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.